السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. انسان ساری زندگی سیکھتا ہے اور سیکھتے سیکھتے آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ اس کو کچھ تجربات حاصل ہو جاتے ہیں لیکن جو علم اللہ کا ہے اس تک نہیں پہنچ پاتا. اللہ کا علم کامل ہے، انسان کا علم کامل نہیں. جو اللہ کے علم کا نور ہے اس تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن انسان کے ذمے ہے کہ وہ ساری زندگی سیکھے گا، ساری زندگی سیکھے گا اور سیکھتا جائے گا اور ساری زندگی سیکھ کر سکھاتا جائے گا. یہ ہمارے مزاج میں ہو کہ ہم ساری زندگی سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی، سیکھیں بھی اور سکھائیں. جتنا ہو سکے کہ ہمیں دوسروں تک اپنا علم پہنچانا ہے، اور اس نیت سے کہ انسانیت کو خیر مل جائے، برکت مل جائے، رحمت مل جائے، ان کے مسائل حل ہو جائیں، میری ذات ذریعہ بن جائے، ان کی مشکلیں دور ہو جائیں، ان کی ناکامیاں ختم ہو جائیں، میری ذات ذریعہ بن جائے، میری ذات ذریعہ بن جائے، اور میں پریشانیوں سے خود بھی بچوں اور دوسروں کو بھی بچاؤں، میں ناکامیوں سے خود بھی بچوں اور دوسروں کو بھی بچاؤں. یہ ہماری طبیعتوں اور مزاجوں میں یہ چیز کھل جائے، ڈھل جائے کہ اللہ میری ذات کو ذریعہ بنا دے، کہ لوگوں کے خیر میں کام آ جاؤں. اللہ مجھے ذریعہ بنا دے، لوگوں کی مشکلات میں کام آ جاؤں. اللہ مجھے ذریعہ بنا دے، لوگوں کی پریشانیوں میں کام آ جاؤں. مجھے ذریعہ بنا دے، اللہ مجھے ذریعہ بنا دے. اور انسان جب یہ خیر لے کے چلتا ہے، یہ خیر لے کے چلتا ہے اور یہ خیر کا جذبہ لے کے چلتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اصل اللہ اسے راہیں سجھاتے ہیں، ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو عام انسانوں کی نظر میں پہنچ ہی نہیں پاتی. اللہ اس کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں، عام انسان کی نظر میں وہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی، اللہ اسے وہ چیزیں بتاتے ہیں، وہ چیزیں بتاتے ہیں، وہ عمل بتاتے ہیں، وہ سچی کیفیات بتاتے ہیں. میں کئی عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ ناخن کاٹنے کے بعد ناخن پر تیل لگائے، کبھی بھی اس کی نظر، اس کا دماغ، اس کے بال، اس کی یادداشت اور اس کے اعصاب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے، بہت دنیا نے اس کو آزمایا اور بہت دنیا نے اس ٹوٹکے پہ اس کے فائدے پائے. دیکھیں، میں ہمیشہ روحانی اور طبی چیزیں بتاتا ہوں، اور ساری چیزوں کا مطلب یہ ہے اللہ کی مخلوق کو نفع مل جائے، اور ہر وہ چیز بتاتا ہوں جس کا مستند کتابوں میں ثبوت ہے، اور ثبوت در ثبوت ہیں، صدیوں سے وہ عمل تجربات میں ہے، بعض عمل اس سے بھی پرانے ہیں. ناخون کاٹنے کے بعد ناخون میں تیل لگائیں، ہاتھ کے ناخون اور پاؤں کے ناخون. پھر میں نے عمل بتایا تھا کہ اس ناخون کو سامنے رکھ کے کیا تسبیح پڑھنی ہے، وہ علیحدہ عمل ہے. اس وقت میں ناخون پہ تیل لگانے کی بات کر رہا ہوں کہ ناخون پر تیل لگائیں. یہ میرے پاس انٹرنیشنل جرنل ہے ڈرمٹالوجی کا، جلد کا، ناخون کے میرے پاس ریسرچ پڑی ہے، بہت زبردست. اس کا خلاصہ یہ ہے، میرے پاس یہ پڑا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ناخون کی روٹس اور جڑوں کو تیل لگائیں گے اس کے کیا فائدے ہوں گے. یہ کئی صفحات ہیں، یہ مسلسل، یہ دیکھیں نا، یہ باقاعدہ ناخون بنا ہوا ہے، اس کی روٹس، انگلش کا یہ جرنل ہے سارا، کہ اس میں کیا ریسرچ کی ہے سائنس نے اور کیا تحقیق کی ہے سائنس نے کہ ایسا کرنے سے زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے، ایسا کرنے سے صحت میں کیا ملتا ہے. میں اس کے کچھ سائنسی فائدے بتاتا ہوں، سائنسی فائدے بتاتا ہوں. انسان کا جو ناخون ہے اس کے اندر ساری رگیں ہیں، میں آسان الفاظ میں، شریانیں ہیں، باریک نالیاں ہیں، آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں. اس کا تعلق ہمارے اعصاب سے ہے، نروس سسٹم سے ہے، اعصاب سے ہے. اور آج کل ایک بہت بڑی ریسرچ ہے، جبکہ یہ پرانی طب کی تحقیق ہزاروں سالوں کی ہے، وہ ہے ریفلیکسالوجی. کون سے حصوں کو دبائیں تو کون سا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور کہاں کوئی آئل سے اس کی مالش کریں تو کون سی جسم کے اعضاء، پٹھے، اعصاب ٹھیک ہو جاتے ہیں، کون سا حصہ مالش کر. یہ پورا نظام ہے. کہتے ہیں کہ اگر انگوٹھے کو مالش کریں گے انگوٹھے کی، تو اس سے سر اور گردن کے پوائنٹ ہیں. شہادت کی انگلی میں میدا اور بڑی آنت کے متعلق ہیں، اگر اس کی مالش کریں گے، اس کے ناخون کے حصے کی. بیچ کی انگلی دل اور گردش کے نظام سے، یعنی سرکولیشن، خون کا نظام. چھوٹی انگلی اس کا تعلق دل سے ہے اور آنتوں سے ہے. اور پیر کے انگوٹھے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے اعصاب سے منتقل. اس کا پورا نظام ہے، سسٹم ہے. اور سائنس نے اس کو بہت، میرے پاس سائنس کی بہت بڑی ریسرچ ہے، میں چھوٹا چھوٹا حوالہ دے رہا ہوں. نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی تحقیق ہے امریکہ کی، کہ اس کے مطابق کہ جلد کو، اور خاص طور پہ ناخون کے نیچے کی جلد کو، کتنی ضرورت ہے آئلی ہونے کی، تیل کی کتنی ضرورت ہے جلد کو، اور ناخون کے نیچے کی جلد کو. اس کے جسم کے، اس سے دل کا کیا تعلق ہے، اس سے اعصاب کا کیا تعلق ہے. اور اگر آپ اپنے جسم کو جراثیم سے دور کرنا چاہتے ہیں اور اپنا دفاعی نظام، ڈیفینس پارا، اورینٹل فورس، جو آپ کو بیماریوں، چھوتوں، وباؤں سے بچاتی ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کا تعلق کتنا زیادہ ہے. قدیم آیورویدک کی جو کتابیں ہیں، ہماری ہزاروں سال پرانا طب ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے روزانہ کتنے فیصد اس کو تیل پلایا جائے. یہ سارے حوالے ہیں جس کا میں مختصر اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں سائنس کے اعتبار سے. ایک بزرگ ہے کہ جو استاد ہیں، کاشف العلوم سہارنپور کے، اور سب سے پہلے استاد تھے مظاہر العلوم سہارنپور کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر سورۃ الناس سرسوں کے تیل پر 7 دفعہ دم کر کے اعصاب زدہ کی بھووں پر، ناک، کانوں، ہاتھوں کے ناخون پر اگر ملیں، اول شہادت کی دونوں انگلیاں تیل میں بھر کر کانوں میں، پھر انگوٹھے بھر کر بھووں میں، پھر ناک، پھر ناخونوں پر اگر لگائیں اور مالش کریں، تو آسیب زدہ جو شخص ہے، جس پہ آسیب ہے، اس کے ساتھ آسیب ختم ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑا حوالہ ہے. پرانی بات ہے کہ بابا جی کو دیکھا کہ ناخون کاٹنے کے بعد اپنے ناخونوں کو سر پر اس طرح مل رہے ہیں جیسے سر کھجاتے ہیں، پھر ملتے ہیں، پھر ناخون دیکھتے ہیں، سر ہلا کر کہتے ہیں نہیں اب یہ تھوڑا ہے، پھر ناخون سر پر ملتے ہیں. اس طرح ہاتھ پاؤں کے بالوں میں سر پھیر کر وہی تیل والے ہاتھ پاؤں کے ناخون جو ابھی کاٹے تھے اس پر لگاتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ مزاج میں جستگو اور تحقیق پیدائشی اور ازلی ہے، مجبوراً پوچھا کہ بابا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. بابا جی کہنے لگے اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان کے جواب سے میرے دل میں تسلی نہ ہوئی، ان کے جواب سے میرے دل میں تسلی نہ ہوئی کہ بابا جی کیا بات کر رہے ہیں۔ میں نے اگلا سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا، کیا فائدہ؟ تو کہنے لگے دل دماغ مضبوط ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ کے ان کو تیل لگانے سے، نظر کمزور نہیں ہوتی، حافظہ ٹھیک ہوتا ہے، اور بندہ دماغی ٹینشن، ذہنی الجھنے، ڈپریشن، ٹینشن میں نہیں جاتا، یعنی پاگل نہیں ہوتا۔ میں نے اگلا سوال کیا آپ کو کیسے پتا چلا، کہنے لگا میرے نانا ابتدائی جوانی میں آنکھیں دے بیٹھے تھے، بہت علاج کیا۔ انڈیا پاکستان میں اس وقت مترا ایک جگہ ہے، وہاں ایک آنکھوں کے مشہور ڈاکٹر تھے، لمبا سفر کیا وہاں پہنچے، علاج ہوا، فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے کہا دو کام کرو، ایک بادامو کی 21 گریاں رات پانی میں بھگو دو، اور ساتھ ایک کھانے کا چمچ بھی اسی پانی میں بھگو دو، دونوں چیزیں صبح اٹھ کر چبا کر کھا لے، اور ہر تیسرے دن ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹیں، ورنہ آٹھویں دن چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں ان پر تیل لگانا ہے اور انہیں تیل سے ملنا ہے۔ یہ دو کام کریں، بناموں کی گریاں سو اور ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ کر ان پہ تیل لگانا۔ چونکہ ہر علاج معالجے سے کہتے ہیں میں تھک چکا تھا، علاج بڑا آسان تھا، امید بھی تھی شاید کچھ ہو جائے، لہذا شروع کر دی۔ دو تین ماہ کیا کیا، فائدہ نہ ہوا، پھر ان سے جا کے ملے، کہنے لگے گھبرائے نہیں، آپ کو ضرور فائدہ ہو، آپ کا بچہ یعنی میرے نانا 100% ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمیں تسلی دی اور خود کئی واقعات سنائے کہ آپ یہ کام کریں آپ کو فائدہ ہوگا، اور بہت سے واقعات سنائے کہ لوگوں کو ناخن پر تیل لگانے سے کتنا زیادہ فائدہ ہوا۔ آخر ہم واپس آ گئے، بادام کی گریاں، سونف والا ٹوٹکا اور تیل لگانے والا جاری رکھا۔ کہ لگا کم از کم 7 ماہ یہ لگاتے رہے اور وہ کھاتے رہے۔ ایک دن میرے نانا کہنے لگے وہ دیکھو بھینس، نہیں بھینسیں، جن میں ایک بھینس لنگڑی بھی تھی۔ پھر کہنے لگے دیکھو وہ لنگڑی بھینس جا رہی ہے۔ ہم نے کہا شاید اندازے سے کہہ رہے، پوچھا کس طرف، دائیں بائیں، انہوں نے سمت بتا۔ بھائی ساتو دن یلدوز ہوا یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز دلی کے پہلے لاہور میں رہتے تھے اور یہاں لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. وہ بیمار ہو گئے, دماغی کمزوری اور بیماریاں لگ گئیں. تو سلطان تاج الدین شیخ کا بہت زیادہ آپ کا احساس خدمت ادب کرتا تھا. تو سلطان تاج الدین نے اپنے بھائی سعد الدین یلدوز کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا علاج کے لیے کہا. اس نے ایک تو شربت بنفشہ دیا اور شربت فریاد رس دیا, اور پھر آپ کے سر, بغلوں, انگلی کے درمیان کے حصوں اور ناخون کاٹ کے ان کے اوپر مسلسل تیل کی مالش کرائی, بہت زیادہ کرائی. یہ حوالہ دے رہا ہوں. حتیٰ کہ آپ ان تدبیروں سے, اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو گئے. آپ علاج دیکھیں, سلطان تاج الدین نے یلدوز نے, جو کہ غزنی اور لاہور کے بادشاہ تھے, انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا کیا علاج کرایا. تیسرا واقعہ, زماد بن سالبہ, وہ شخص ہیں جو طائف کے رہنے والے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی میں آپ سے آ کے ملا کرتے تھے. انہیں کسی نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. فرماتے ہیں میرے اوپر وحی آئی ہے. مشرکین مکہ نے عام کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ کمزور ہو گیا اور دماغی خلل ہو گیا ہے, نعوذ باللہ. تو وہ مکہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ سے ملوں. آپ سے ملے تو کہنے لگے, سنا ہے کہ آپ کا دماغ کمزور ہو گیا ہے اور آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, میں چاہوں گا آپ کا علاج کر دوں. زماد نے کہا, بن سالبہ نے, میں ایک بہت بڑی تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں. اللہ کے اپنی فرمایا, میں کچھ کہوں, سنے گا؟ آپ نے فرمایا, اس نے کہا جی ضرور سنے گا. آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حیران ہو گیا, کہنے لگا پھر سنائے. حضور نے یہ خطبہ پھر سنایا. پر عرض کیا, حضور یہ پھر سنایا؟ زماد نے کہا. حضور نے تیسری دفعہ سنایا. جب تیسری دفعہ سنایا تو اس نے کہا, یہ حق ہے اور آپ دین حق پہ آئے ہیں, آپ کا دماغ بھی صحیح ہے, آپ کی عقل بھی ٹھیک ہے, آپ کی وحی بھی ٹھیک ہے, صدقت یا رسول اللہ. اور وہ ایمان لے آیا. زماد کے بارے میں ہمارے معالجین اطباء اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ ناخن پہ تیل لگوائے کرتے تھے کٹوانے کے بعد, اور وہ بہت بڑا معالج تھے. وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے بھی علاج کرتے تھے اور طب کا علاج بھی کرتے تھے. حضرت زماد بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ بہت بڑے معالج تھے اور علاج کرتے تھے. نمبر تین ہو گئے. نمبر چار, میں حاضر ہوا باب العلوم میں, استاد جی مولانا عبد المجید صاحب رحمت اللہ علیہ ختم بخاری پہ مجھے بلوایا, بہت پرانی بات ہے. تو وہاں میں نے حضرت کو کچھ تجربات بتائے. شفقت فرماتے تھے, میرے ہاں بھی تشریف لاتے تھے لاہور. فرمانے لگے کہ صدر صاحب مولانا عبد الخالق صاحب دارالعلوم کبیر والا حافظے کے لیے اکثر ہاتھ پاؤں کی مالش, سر کی مالش اور ناخون کاٹنے کے بعد ناخون پر تیل لگانے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے, اور اپنے طالب علموں اور اساتذہ سے بھی کہتے کہ وہ بھی تیل لگایا کریں. یہ میں نے استاد جی کی بات کہی. نمبر چار. نمبر پانچ, ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب, وہ شیخ تھے, مفتی تھے, اور فرمان لگے میں قاری کریم بخش صاحب کے پاس امرتسر میں پڑھتا تھا اور پھر یہاں میانی صاحب میں ان کی ایک قبر ہے، میں جو نشاندہی فرمائی میں ان کی قبر پہ بھی گیا، غازی علم دین شہید کی قبر کے ساتھ ہے۔ تو فرمانے لگے حضرت کہ ہمارے قاری کریم بخش صاحب دماغی محنت کرنے والے پڑھنے والوں کو ناخون پر تیل لگوانے کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے کہ سر پہ، پاؤں پہ، ناخون پہ تیل لگائیں، اور ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ ناف بھی تیل سے بھرتے رہیں۔ حضرت مفتی مولانا عبید اللہ صاحب جامعہ اشرفیہ، ان کا میں یہ تجربہ بتا رہا ہوں۔ اور نمبر 6 واقعہ، دوران سفر ایک بزرگ تھے فیصل آباد کے، سید جوید شہن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ہوا یہ کہ عرفات سے نکلے، ان کے خدام بھی تھے، ویل چیئر بھی تھی، کچھ ایسے بچھڑے، وہ رہ گئے، میں رہ گیا۔ ان کی ہمشیرہ تھی، ان کا احمد شاہ، ان کا بیٹا تھا، ہمشیرہ تھا، وہ ساتھ رہ گئے۔ بس میرے انگوٹھے میں ہم 7 گھنٹے سفر کرتے رہے، ہاتھ کا انگوٹھا ہاتھ پکڑ کے چلتے رہے۔ اس میں بہت واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ دوران سفر انہوں نے بتایا، اس سفر میں جب ہم عرفات سے مزدلفہ جا رہے تھے، غالباً 2008 کی بات ہے غالباً، تو فرمانے لگے مجھے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے اور خاص طور پہ مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ وہ ناخن پر تیل لگانے کی بہت تاکید فرماتے تھے اور بہت اہتمام فرماتے تھے، اور ایک الفاظ فرمائے، فرمائے ناخن میں بہت سی رگیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آنکھوں، دماغ، اعصاب اور یادداشت سے ان کا تعلق ہے، یہ فرمائے۔ 7 حوالہ، ہماری طب کی مشہور کتابیں ہیں اور ان میں یہ واقعات موجود ہیں کہ دماغی کام کرنے والے ہیں، استاد کہتے تھے ناخون کاٹ کے اس کی انگلیاں پاؤں میں بہت دیر، اس میں تیل میں بہت دیر تک ڈبو کے رکھو، اس طرح پاؤں کی انگلیاں بھی تیل میں ڈبو کے رکھو، یہاں تک اہتمام فرماتے تھے۔ ہماری طب کی مستند کتابوں میں یہ حوالے واقعات موجود ہیں، دماغی کام کرنے والا یا دماغ کو صحت مند، نظر کو صحت مند، اعصاب کو صحت مند رکھنے والا، اس کو یہ بات بہت زیادہ فرماتے تھے۔ 9 بات، 7، 8 بات، 8 بات، موسیٰ زئی شریف میں پیر نعمان صاحب تھے رحمت اللہ، میں 2001 میں گیا۔ فرماتے تھے کہ ہمارے بڑے جو ذکر کرنے والے کے لیے لوگ آتے تھے موسیٰ زئی میں، ان کو آدھا پاؤ گھی روز دیتے تھے، وہ کھائے گا، ذکر کرے گا تاکہ دماغ خشک نہ ہو، ایک۔ دوسرا فرماتے تھے آدھا پاؤ گھی روز دیتے تھے، اور دوسرا کہتے تھے کہ اس کے سر دماغ میں دیسی گھی کی مالش اور ناخون پہ بھی دیسی گھی کی مالش کرواتے تھے۔ موسیٰ زئی کی خانقاہ، حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمت اللہ علیہ بڑے تھے، میں کئی بار گیا ہوں۔ خواجہ سراج صاحب، جن کی نام کی برکت سے خانقاہ سراجیہ ہے، وہ ان بڑوں کی بات میں نے بتائی ہے، یہ ان کا واقعہ مجھے یاد ہے۔ 9 مولانا علاؤالدین صاحب نے حضرت مدنی کے ڈیرہ اسماعیل خان، میں ان کی خدمت میں پہنچا، میں نے وضو کیا تو وضو کے نلکوں سے پانی خوشبودار آ رہا تھا، پھر بیت الخلا گیا تو اس کے سے بھی خوشبودار پانی آ رہا تھا، کئی سال پرانی بات ہے، کوئی 20-22 سال۔ میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا، یہ پانی میں آپ نے کیوڑا بیدمش خوشبو ڈالی ہے؟ میں نہیں، والد صاحب جب رات کو رونا دھونا تسبیحاں وظائف زیادہ کرتے ہیں تو پانی میں خوشبو آنا شروع ہو جاتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ محلے کے لوگ وہ پانی بھر کے لے جا رہے تھے، میں نے خود پانی پیا، استعمال کیا، وضو کیا۔ حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے تھے، بڑی ہستیوں میں سے تھے، ان کو میں نے خود دیکھا جسم کی مالش کرا رہے تھے، اس وقت انہیں جسم میں کچھ خارش کی کیفیت تھی، اور بار بار فرماتے تھے ناخونوں کی مالش کرو، ناخونوں کو بھی مالش کرو کہ ناخون بھی صحت مند ہو۔ اور میں نے ان سے عرض کیا ان سے عرض کیا کہ حضرت ناخون کی مالش کیوں؟ فرمایا دماغ تیز ہوتا ہے، بس یہ ایک لفظ انہوں نے فرمایا. کچھ زندگی کے تجربات ہوتے ہیں جو میری ایک طبیعت ہے بڑوں کے تجربات پہنچانا، انسانیت کو خیر ملے، انسانیت کو راحت ملے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ملے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ ہے چھوٹا سا ٹوٹکا، لیکن اس ٹوٹکے میں بڑوں کی زندگیوں کے تجربات گھلے ہوئے ہیں اور بڑوں کی صدیوں کے تجربات یہ موجود ہیں. اللہ نے لوگوں کو اس چھوٹے سے عمل سے بہت نفع اور بہت فائدہ دیا اور بہت حیرت انگیز مشاہدات اور تجربات دیے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو پچھلے دفعہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک جرمن انگریز، جرمنی کے ایک انگریز کا ایک واقعہ میں نے آپ کو بتانا تھا. میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب سے میرے پاس حوالہ ہے، میں نے لکھا ہے حوالہ یہ. یہ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک خاتون، اس کا پرانا نام جوزیا تھا، بعد میں مریم بنا، جرمنی کی خاتون رہنے والی تھی. یہ کتاب ہے، حوالہ ہے، اور اس کی پوسٹ ہو تو میری بات کے بعد پوسٹ ڈال دو. اچھا، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایمان کی ہدایت کی روشنی عطا فرمائے، اور میں جب مسلمان ہوئی میری عمر 23 سال تھی. ابھی ایک ہفتہ ہی نہ گزرا تھا، رمضان آ گیا اوپر سے، اور رمضان بھی سخت گرمی کا تھا. کہا کہ میں نے رمضان کے روزے رکھے. پھر ہمارا بڑا گھر تھا، پھر انہوں نے اپنی مشکلات پیش کی. اسلام لانے کے بعد کیا مشکلات آئیں، کیا پریشانی آئی، تو کہا ایک پرانا گھر میں نے جو ہے وہ جرمنی میں لے لیا. میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں، مجھے الگ گھر لینا پڑا. اب میں وہ کتاب پڑھ رہا ہوں، آپ سنتے جائیں اور حیران ہوتے جائیں کہ ہم سے زیادہ جو ایمان لائے غیر مسلم، نو مسلم، ان کا ایمان کتنا طاقتور ہے. مجھے الگ گھر لینا پڑا، گھر بہت پرانا تھا. اس بڑے گھر میں 3 فیملیاں رہتی تھیں. ان کی حالت ایسی تھی کہ اس کے مالک نے ہمارا یہ گھر چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد انہیں گرا دی. اس گھر میں چوہے بہت تھے، پرانا گھر تھا، چوہے بہت تھے اس گھر کے اندر. تو جس کے لیے میں جب نماز پڑھتی تو چوہے جو ہیں وہ پریشان کرتے تھے. تو میں نے اپنے ایک بڑے تھے جنہوں نے مسلمان میں کیا تھا مجھے، میں انہیں پاپا کہتی تھی، تو میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں دریائے نیل میں پانی نہیں آ رہا تھا. جب حضرت عمر سے درخواست کی تو انہوں نے خط لکھ کر دیا اور کہا اے دریائے نیل، اس میں خط لکھا وہ سارا جو ہم نقشے دریائے نیل ڈالتے ہیں، کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دو. مسلمان اور کچھ لوگ وہاں کے حیران تھے کہ اس خط سے کیا ہوگا، خشک دریا میں خط ڈالنے سے. خط کا مفہوم یہ تھا جو اس کتاب میں لکھا ہے، دریائے نیل اللہ کے حکم سے چلتے ہو، میں تمہیں خلیفہ ہوں، اللہ کے حکم سے چلنے کا حکم دیتا ہوں. وہ دن اور آج کا دن دریائے نیل میں پانی چل رہا، میں خود دیکھ کے آیا، تقریباً 6,500 کلومیٹر ہے اور اتنا پانی ہے کہ میں نے 5-5 منزلہ جہاز دریائے نیل میں چلتے دیکھے، 5-5 منزلہ جہاز. خط لکھنے کا، اسی طرح ایک خط لکھنے کا واقعہ حضرت عثمان کے دور میں بھی پیش آیا. یہ اگلا حوالہ ہے. جب مسلمان کی جماعت ایتھوپیا پہنچی تو وہاں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے بہت زیادہ تھے. حضرت عثمان کو خط لکھا، آپ نے جگہ کا نقشہ منگوایا اور پھر 2 خط روانہ کیے. ایک خط مسلمانوں کے نام کہ اس علاقے میں موجود ٹیلے پر جمع ہو جائیں اور آواز دیں، ایک خط لکھا مسلمانوں کو کہ یہ کرنا ہے، اور دوسرا خط ان سانپ بچھوؤں کے لیے وہ خط تھا. وہ کیا خط تھا؟ اے حشرات الارض جمع ہو جاؤ. اور خط پڑھ کر سنایا، جب حشرات الارض جمع ہو گئے جس میں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے زہریلی بہت زیادہ افریقہ کے جنگل میں چیزیں تھیں، پھر انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خط سنایا جس میں آپ نے لکھا تھا، اے حشرات الارض یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کام سے یہاں آئے ہیں، انہیں تکلیف نہ پہنچا. بس خط سن کر تمام حشرات الارض وہاں سے چلے گئے اور مسلمان وہاں سے آرام سے رہے، وہاں آرام سے رہے. کتاب میں آگے لکھا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک ایتھوپیا کے اس علاقے میں کہیں بھی حشرات الارض آج تک نہیں پائے جاتے. تو مریم باجی کہتی ہیں جو نو مسلم، پاپا نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو خط لکھو. میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں چوہوں کو خط لکھوں گی. پھر خیال آیا میں کہاں، عمر عظیم المرتبت ہستی کہاں، میرے خط لکھنے کا ارادہ کچھ لوگوں کو پتا چلا تو وہ مجھ میرا مذاق اڑانے لگے. اب واقعی یہ پاگل ہو گئی ہے، بھلا چوہے بھی انسانوں کے خط پڑھتے ہیں؟ پاپا نے حوصلہ دیا، سچ سے اہل حق کی بات ہے اور ہمیشہ سچ اور اہل حق کو لوگ مجنون پاگل دیوانہ کہتے رہتے ہیں. اپنا کام کرو. کہتے ہیں کہ میں نے چوہوں کے بل کے قریب خط رکھ دیا اور خط میں کیا لکھا، اے چوہو میں اللہ کی بندی ہوں، میں اللہ کی عبادت میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں. بس پھر چوہے وہاں سے چلے گئے اور مجھے کبھی ڈسٹرب نہ کیا. بس سب غیر مسلم حیران تھے، چوہے کبھی انسان کا خط پڑھ کر اس کے مطابق عمل کریں؟ مجھے کئی تبار نماز کے لیے فرشتے اٹھاتے ہیں کہ مریم پکارتے ہیں نماز کے لیے اور پھر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے خط لکھا اور چوہوں کے بل کے قریب رکھا، چوہوں کے بل کے قریب رکھا، پھر میری عبادت میں کبھی چوہوں نے مجھے پریشان نہیں کی. دریائے نیل کا خط کو دلیل بنایا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط لکھا جو تسبیح خانے نے پوری دنیا کو دیا. آج ہم وہ خط باسفورس کے اس سمندر میں ڈال کے آئے جو ترکی کا، اور وہ اللہ کا نام یا حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم ہو، اور وہ خط اور اللہ کی مخلوق کو انسانیت کو خیر ملے. ایسی چیزیں پھیلاتے چلے جائیں جس سے انسانیت کو نفع ملے، جس سے خیر ملے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو. اگر کسی کو ناواقفیت کی وجہ سے اس کا علم نہیں تو اس کا علم بھی مکمل کرتے چلے جاؤ، اللہ کی مخلوق کو خیر اور برکت ملے گی اور مخلوق خدا یہ نفع پائے گی اور اس کو برکت ملے گی. دریائے نیل کا خط، دریائے نیل کا خط جس نے بھی ڈالا پانی میں، اور ایک پانی کا خط ہے اور عبد الزلیل الی مولا جلیل، وہ خط ہے ابکری کی پوسٹوں میں موجود ہے، پانی میں ڈالے گھلنے والی سیاہی سے یا زعفران سے یا زردے کے رنگ سے یا کسی گھلنے والی سیاہی سے، اور وہ گھل جائے، کاغذ باقی بچے، خط سارا کا سارا پانی میں گھل جائے. اللہ کی مخلوق جو فائدہ اور جو نفع اور جو مسائل حل اور جو مشکلیں دور اور جو ناکامیاں ختم، کتنے بے شمار. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب آج کل وہ ملتان میں ہیں، ملتان میں ہیں، لاہور کے تھے، میرے پاس آئے، کہنے لگے کرایہ نہیں ہوتا ویگن کا، 20 روپے 30 روپے کرایہ نہیں ہوتا، گھر میں اب بہت سختی ہے، تنگی ہے، اور یہ نسلوں سے چلی آ رہی ہے سفید پوشی۔ میں نے ان سے کہا کہ خط لکھیں، اور بہت زیادہ لکھیں۔ وہ خط لکھ لکھ کے اتنے اتنے لفافے اپکری پہنچاتے تھے اور خود بھی ڈالتے تھے، اور ان کے لکھے ہوئے خط میں لوگوں کو دیتا تھا۔ اب بھی لوگ ڈالتے ہیں کہ وہ کسی جھیل، دریا، نہر، سمندر، جہاں بہتا پانی ہو، پاک پانی، مچھلیاں، وہاں ڈالتے۔ ایک مقابلے کا امتحان ہوا، سی ایس پی افسر بنتے ہیں، مقابلے کا امتحان ہوا، بہت بڑا لفظ میں مجمع کہہ رہا ہوں، بہت بڑا مجمع تھا اس مقابلے کے امتحان میں، اور صرف چند افراد کو وہاں سے، ان کا چند افراد کا انتخاب کرنا تھا، چند افراد کا انتخاب۔ کئی عرصہ انہوں نے 2-3 سال یہ خط لکھے اور لفافے کے لفافے بھر کے ابکری میں پہنچائے، اور میں نے لوگوں کو دیے، وہ ڈلوائے، اور انہوں نے خود اپنے لیے ڈالے۔ یہ تو وہ خط ہے نا جو اجتماعی لوگ لکھ کے دے جاتے ہیں، مختلف تعویذ لوگ لکھ کے دے جاتے ہیں، تعویذ لکھ کے دے جاتے ہیں، وہ 3 تعویذات کا مجموعہ بہت لکھ کے دے جاتے ہیں، اور مزید تعویذات بہت دنیا لکھ کے دے جاتی ہے، گھلنے والی سیاہی کے، کوئی زعفران سے لکھتا ہے، کوئی روشنائی سے لکھتا ہے، اور کوئی عام پین گھلنے والے سے لکھتا ہے۔ وہ اجتماعی بھی لکھتے رہے، اور لکھ کے ڈالنے کے لیے بھی خود بھی ڈالتے رہے۔ اللہ کا نظام چلا، ایک بالکل شفاف، ایک بالکل شفاف عدالت کا جج بنے، اور کوئی اس میں ملاوٹ نہیں رزق میں۔ کہتے ہیں بڑا گھر ہے، گاڑی ہے، خدام ہے، رزق ہے، برکت ہے، عزت ہے، اور ایک وہ وقت تھا کہ 30-40-50 کرائے کے نہیں ہوتا تھا۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے، ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے، ابھی چند سال پہلے کا واقعہ میرے سامنے کا واقعہ۔ یاد رکھیے گا، بڑوں کے تجربات دلیل کے محتاج نہیں ہوتے، ایک بہت بڑے بزرگ کی بات ہے، یہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ میرے حضور کو صحابہ مسلمان ہوئے تو اپنے دور کے تجربے بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم یہ عمل کرتے ہیں، جہاں شرک ہوتا تھا حضور منع فرما دیتے تھے، جہاں شرک نہیں ہوتا تھا وہ تجربہ بظاہر سمجھ نہیں آتا تھا۔ ہم اپنی کھجوروں کے لیے نر اور مادہ کھجوروں کو رکھتے ہیں، اگر نر مادہ کھجورے نہ ہوں ہمارے پھل نہیں لگتے۔ بظاہر کھجوروں میں نر مادہ تو سمجھ نہیں آتی، کھجور کی شکل تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ حضور نے کتنے عمل ہیں آپ نے اجازت فرمائی، فرمایا کر لو، کتنے انہوں نے حضور کے سامنے الفاظ کش پیش کیے، شجنیتن، کرنیتن، ملحتن، قطفہ، مختلف روایات میں مختلف الفاظ زیر زبر کے ساتھ یہی آئے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم یہ پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، کوئی بچھو، کوئی چیز دس جائے، کوئی چیز ہو، ہم پڑھتے رہیں۔ آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، جبکہ اس کے ترجمے میں بظاہر سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ کی مخلوق دکھی ہے، بہت زیادہ دکھی ہے، اور اللہ کی مخلوق کو بہت ہی زیادہ خیر پہنچائی جائے، برکت پہنچائی جائے، اور اگر اللہ کی مخلوق کو خیر اور برکت پہنچا دیں گے تو انسانیت کے دکھ، درد اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آج میں آپ کو ایک تیسرا تحفہ دیتا ہوں، پہلا تحفہ ناخون کے اوپر تیل لگانے کا، دوسرا تحفہ دریائے نیل کی نسبت سے چوہوں کو خط لکھنے کا. ایک تیسرا تحفہ دیتا ہوں. پچھلے سال یہ چھپا تھا, پچھلے سال یہ چھپا تھا کہ خون کے تعویذ سے مشکلات حل, قربانی کے جانور کے خون سے تعویذ لکھے. بہت لوگوں نے, اور جس کی اپنی قربانی نہیں وہ کسی سے خون لے کے بھی تعویذ لکھ سکتا ہے. اس کے باقاعدہ حوالے بہت چھپا تھا یہ تعویذ, بہت لوگوں نے کیا اور حیرت انگیز اس میں نفع اور فائدہ پائے. اب ذرا یہ غور سے سنیے گا. نمبر ایک, خون کے تعویذ سے مشکلات دور, حیرت انگیز انکشافات. نمبر دو, زندگی سے مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری. نمبر تین, تین دن میں اللہ سے جو چاہیں منوا لیں. نمبر چار, یہ عمل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا, نمبر پانچ, خون کے تعویذ سے دولت مند ہونے کا انوکھا طریقہ. آج آپ کو ایک ایسا حیرت انگیز عمل دے رہا ہوں, ایسا باکمال عمل ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے, جس کے کرنے والا کبھی ناکام نہیں, کبھی نامراد نہیں ہوا. یہ عمل کرنے والے نے رزق پایا, دولت پائی, عزت پائی, شہرت پائی, کامیابی پائی, سکون پایا, چین پایا, عافیت, صحت اور زندگی اور تندرستی پائی. اگر آپ کہتے ہیں میں زندگی سے مایوس ہوں, سب دروازے بند, کوئی راستہ, کوئی وسیلہ نہیں, کوئی امید باقی نہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ اب موت ہی میرے مسائل کا حل ہے, تو یہ عمل آپ کے لیے ہے. یہ عمل آپ کو زندگی کی آخری مایوسی اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا. یہ ایک تعویذ ہے جو قربانی کے جانور کے خون سے لکھا جاتا ہے, وہ جانور بڑا ہو یا چھوٹا ہو, خون سے لکھا جاتا ہے. ہمارے بڑے اکابر, محدثین, اولیاء اور صالحین اس تعویذ کو لکھا کرتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے. ایک بات یاد رکھیے گا, وہ ہم سے زیادہ حلال حرام کو جانتے تھے. ہمارے بڑے فقہا, محدثین, بڑی بڑی ہستیاں, وہ ہم سے زیادہ جائز ناجائز کو جانتے تھے. وہ ہم سے زیادہ دین اور شریعت کو جانتے تھے. وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے. وہ ہم سے کہیں زیادہ متقی بھی تھے. وہ ہم سے زیادہ پرہیزگار بھی تھے. اور وہ ہم سے زیادہ طریقت روحانیت کو بھی جانتے تھے. بعض دفعہ کوئی چیز پہلی دفعہ سننے کو ملتی ہے تو انسان کہتا ہے حیرت انگیز طور پہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے. میں اس کے حوالے ثبوت پیش کرتا ہوں. خون سے تعویذ لکھنا ہمارے اکابر, بھائی اس بندے کی ذرا تشکیل کر دو, خدمت والے ذرا اس کی تشکیل کر دو, خدمت والے حضرات, محبت پیار سے. بعض دفعہ میری طرف توجہ فرمائے, بھائی بڑی اہم چیز چل رہی ہے, میری طرف توجہ فرمائے. بعض دفعہ کوئی چیز پہلی مرتبہ تو اس کے حوالے. شیخ شمس الدین کبریٰ, ایک بہت بڑے محدث, بہت بڑی ہستی, اللہ کے ولی تھے, ایک درویش گزرے ہیں عرب کی دنیا میں. شیخ شمس الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ عید الضحیٰ, ہمیشہ کیا کرتے تھے, ہمیشہ عید الضحیٰ میں یہ تعویذ لکھا کرتے تھے. اور فرماتے تھے کہ جتنے تعویذ لکھ سکوں گا اتنے دوں گا. اب سارے ادھر دیکھ رہے, مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, حیران ہوں. یہ طلب ہوتی ہے, یہ تڑپ ہے. بھئی ایک مریض ہے بیچارہ, مجبور ہے, تو یہاں تو آتے ہی دکھی مجھ جیسے ہیں. وہ تعویذ لکھا کرتے تھے. دنیا جمع ہوتی تھی کہ ہماری قسمت میں کوئی تعویذ آ جائے. وہ وقت کے محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, ولی بھی تھے, اللہ کے نیک بندے بھی تھے. وہ یہ تعویذ لکھتے تھے اور وضاحت فرماتے کہ جانور, قربانی کے جانور سے جو پہلا خون نکلتا ہے اس میں سے یہ تعویذ اس خون سے لکھتا ہوں، اور وہ تعویذ جس مقصد کے لیے جو بندہ لیتا دفن کرتا وہ مقصد پورا ہو جاتا، لٹکاتا جس مقصد کے لیے. یہ صدیوں سے راست چلا آ رہا ہے. کچھ اللہ کے نیک بندوں نے اسے عام کیا، پہلے سینہ بسینہ، پھر کتابوں میں آیا، اور پھر اللہ والوں کے تجربات میں آئے. مجھے جو اب تک اس کی سند ملی ہے وہ مختلف شکلوں میں ملی ہے، اور پھر میں نے اللہ کی مخلوق کے لیے اس کو عام کیا. آگے ایک اور بات سنیں. وہ لوگ جنہوں نے جنات کے ساتھ زندگی گزاری وہ فرماتے ہیں کہ پہلا خون جو جنات کے لیے نکلتا ہے، جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، اس کی بو اور خون جنات کی غذا ہے. اور وہ فرماتے ہیں جنات یہ تعویذ خود لکھتے ہیں، اور اس جنات یہ اس تعویذ سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. اور جنات کے ہاں یہ تعویذ بہت زیادہ عام ہے، اور سارا سال جنات قربانی کی عید کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ تعویذ صرف قربانی کے تعویذ ہے، صرف قربانی کے جانور کے خون سے لکھا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں. جنات قربانی کے خون کے بہت شوقین ہوتے ہیں. جانور کا خون نکلتے ہوئے جو بو آتی ہے، خاص بو ہوتی ہے خون میں، وہ جنات کی غذا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ ہر سال دنیا میں لاکھوں جانور کیوں قربان کیے جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے راز سب سے پہلے سنت ابراہیمی ہے، اور یہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. دوسرا، محدثین نے لکھا ہے وہاں اس خون کے پیاسے جنات کی غذا بھی ہے، تو اس کا خون بہتا ہے پھر مختلف شکلوں میں، ایکسیڈنٹ میں، بیماریوں میں، حادثوں میں، پریشانیوں میں، خون کے بدلے خون. وہ جو جانور کا خون دینا تھا اس کے بدلے پھر خون. میرے پاس ایک بے شمار واقعات ہیں، اور واقعات در واقعات. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مکہ مکرمہ میں ایک نیا پانی کا چشمہ جاری کیا گیا. ایک بہت بڑی ہستی تھی نجم الدین الکیلانی، اس واقعے میں موجود تھے، اس علاقے میں جہاں چشمہ کھودا جا رہا تھا. وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو مرکے کے داروں میں مبتلا تھا اور کچھ بول نہیں رہا تھا. آج تک وہ بولا نہیں تھا، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے. اچانک اس کی زبان پہ ایک آواز آئی جو اپنی نہیں لگ رہی تھی. وہ کہنے لگا، اے مسلمانوں، تمہیں ہم پر ظلم کرنا جائز نہیں. اے مسلمانوں، تم ہم پر ظلم کر رہے ہو اور یہ جائز نہیں. تو امام وقت نے پوچھا کہ کیسا ظلم ہے؟ جواب ملا، ہم جنات کی قوم ہیں جو اس زمین پر رہتے ہیں. اللہ کی قسم، ہم میں سے صرف ایک ہی مسلمان ہے جو تمہارے ذریعے ہم سے رابطے میں ہے، باقی ہم سب غیر مسلم ہیں. تم نے ہمیں اس زمین میں قید کر دیا ہے، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے، ہم تمہیں پانی جاری نہیں کرنے دیں گے، تمہیں کنواں نہیں کھودنے دیں گے جب تک ہماری شرط پوری نہ کر دو. تو امام صاحب نے پوچھا، تمہارا حق کیا ہے؟ جواب ملا، ایک خوبصورت بیل لیں، اسے سجائیں، کپڑے پہنائیں، اسے مکہ کے اندر دڑاتے ہوئے اس جگہ لا کے اور اسے ذبح کریں، اس کا گوشت، کھال، خون، سر، ایک خاص کنواں ہے عبد الصمد کا، اس میں ڈالنا ہوگا، تب جا کے ہم پانی جاری ہونے دیں گے. جیسے امام صاحب نے یہ عمل کیا، جیسے امام صاحب نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے، امام صاحب نے کہا ہم ایسا کریں گے. وہ مرغی زدہ شخص فوراً تندرست ہو گیا, واپس اپنی حالت پہ آ گیا اور کنویں میں ذبح کر کے اس کا سب کچھ ایسے لگا جیسے کسی نے ہاتھ سے راستہ دکھایا. ایک جگہ کھدائی کی تو پانی کا چشمہ پھوٹا اور پانی اتنا پھوٹا کہ مکے تک پہنچ گیا. اس کا حوالہ ہے امام جلال الدین سیون کی کتابی ہے لقط الجان والاقام الجان, لقط المرجان فی اقام الجان, صفحہ نمبر 347 میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تعویذ لکھنے کے لیے قربانی کی فضیلت کیوں فرمایا؟ فرمایا جب قربانی کے پہلے خون کے قطرہ نکلتا ہے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں اور بخشش بھی فرماتے ہیں. انسان کی قربانی کے خون کے جو پہلے قطرے ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ فضائل فوائد ہیں. نمبر ایک, جامع ترمذی میں اس کا پورا حوالہ ہے کہ عید قربان کے دن کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں. اور یاد رکھو قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں, بالوں اور کھروں سمیت آئے گا اور خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ کے ہاں درجہ قبولیت حاصل کرتا ہے. لہذا حدیث میں ہے قربانیاں خوشی خوشی کیا کرو, خوشی خوشی کیا کرو. حدیث نمبر دو, جو شخص اس طرح قربانی کرے گا اس کا دل خوش ہو اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو تو وہ قربانی اس کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائے گی. ایک اور حدیث کا حوالہ ہے. حدیث نمبر تین, اے لوگوں قربانی کرو اس کے خون سے ثواب کی امید رکھو کیونکہ جب خون زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے یعنی قبولیت حاصل کرتا ہے. حدیث نمبر پانچ, سیدہ فاطمہ کے بارے میں ہے, فاطمہ اٹھ کر اپنی قربانی کے پاس ہو جاؤ کیونکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہو جائیں گے. اور اس وقت یہ دعا پڑھو, ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ, میری زیر زبر ٹھیک ہے, و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اب ٹھیک ہے, ٹھیک. لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین, ٹھیک ہے. اردو بولنی نہیں آتی, عربی بولنی نہیں آتی, انگلش بولنی نہیں آتی, خطیب اسلام پہاڑوں لگتا. یہ تیرے ہی دم سے ہے رونق, تیری جان جانے جہان ہے, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونق. اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے, کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے, اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اس کو فضل باری سمجھ, محض اس کی شان کریمی ہے کہ تارک تجھ سے اللہ کام لے رہا ہے. قرآن پڑھنی نہیں آتی, حدیث پڑھنا نہیں آتی, اردو پڑھنا نہیں آتی, اردو بولنی نہیں آتی, انگلش نہیں آتی, کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. حضرت عمران بیان کرتے ہیں, میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ فضیلت خاص آپ کے گھرانے کے لیے ہے یا عام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ فضیلت ہر عام کے لیے ہے. اگلے حوالے سنو, شاہ عبدالعدیس محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, شاہ عبدالعدیس محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کتاب ہے کمالات عزیزی, دارالاشاعت کی چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 105 میں خون سے تعویذ لکھنے کا ایک عمل ہے. حضرت شاہ عبدالعدیس امام الہند شاہ ولی اللہ کے بیٹے, جنہیں ہر بندہ مانتا ہے, جن کی عظمت کو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے, ہر مذہب تسلیم کرتا ہے. فرمایا مرغی کے لیے یہ عمل آزمودہ ہے, मंगल का दिन हो, सफेद मुर्ग हो और सफेद रंग का हो, उस पर कोई धब्बा ना हो, दिन भी मंगल का हो। कहते ये मंगल का दिन क्यों है? मैंने कहा मलियात तावीजात की दुनिया एक साइंस है। कह रहे मैं जीरो नहीं मिलाऊंगा मोबाइल के लिए, किसी मुल्क का कोड नहीं मिलाऊंगा और उस मुल्क से बात करूंगा। मैं कहा करके दिखा। कहने लगे पैकेज के लिए स्टार और हैश नहीं मिलाऊंगा, पैकेज लग जाएगा। मैं कहा लगा के दिखा। यहां तो समझ आ जाती है, यहां तो समझ आ जाती है। उसने कहा कि फ्रिज में बर्फ जमी हुई है। क्या लगा थर्मोस्टेट जरा कम कर दें, थोड़ा सा यूं बटन यूं कर दें, बर्फ नहीं जमेगी। ये तो समझ आ जाती है। कहने लगा कमरा बहुत ज्यादा ठंडा है। कहने लगा एसी को कम पे ले आओ, आप बहुत ऊपर ले गए हो, कमरा अभी ठीक है, उसका दर्जा हरारत बराबर हो जाएगा। ये तो समझ आ जाती है। और जब रूहानियत शान भी ना हो, हस्ती कौन है? शाह अब्दुल अजीज शाह वलीउल्लाह के बेटे, वो हस्ती बता रही है। किताब का हवाला है, सफा नंबर 105 है। जबा करें उसका खून चीनी के प्याले में निकालकर, नया कलम हो नए चाकू से बनाकर, आफताब निकलने से पहले यह तावीज लिखे, सूरज निकलने से पहले। अब बोले कलम भी नया हो, यानी नया काना हो, नई लकड़ी हो, और चाकू भी नया हो, और सूरज निकलने से पहले यह तावीज लिखे। उसके बाद तांबे के तावीज में जिसकी शक्ल ढोल जैसी हो, गोल, अक्सर गोल तावीज होते हैं, उसमें कुंडे लगे हुए हों, बंद करके नाबालिग लड़की से 14 तार सूत का कतवा कर, नाबालिग लड़की से 14 तार सूत के चरखे से सूत के कतवा कर, उसके 14 तार हों और वो उसका डोरा डालकर मरीज के गले में डाले, ठीक हो जाएगा। अमल दिया पूरा, 7 तावीज लिखा हुआ। शर्तें देखें, एक पूरी साइंस है। अमलियात तावीजात एक पूरी साइंस है। बड़ों को समझ आ गई थी। अच्छा हमारी भी, हमारा भी कोई वो साइंस अमूमी बयान ही नहीं हुई। किताबों में पढ़ी है, बड़े बड़े अल्लाह वालों के तजर्बात में भी है। अबकरी के मिंबर ने उसको आम आम बयान किया, छुपाया नहीं। औलाद के लिए वसीयत नहीं की, घर के लिए वसीयत नहीं की, खानदान के लिए वसीयत नहीं की, वसीयत नहीं की, खानदान के लिए वसीयत नहीं, इंसानियत के लिए आम कर दी। और इतना आम कर दी, इतना आम कर दी, इतना अल्लाह अकबर, इंसानियत को मखलूक को नफा पहुंचा। ये अमल मैंने आपको दिया, हवाला नंबर 1। अब हवाला नंबर 2, वो भी खजीना अमलियात है, बहुत बड़ी किताब है, उसका हवाला है सफेद मुर्ग जिसके ऊपर कोई भी स्याह निशान ना हो, उसके खून से यकशंबा एतवार के दिन ये तावीज लिखें, मसान के लिए जिनके बच्चे पैदा हो के मर जाते हों। एक तावीज है पूरा, तो तजर्बा शुदा है, आसमूदा है, और वो तावीज भी आगे दिया हुआ है कि उससे जो है मरीज ठीक हो जाता है। लिखकर मसान के लिए, मसान के लिए गले में बांधे उस सफेद मुर्ग से और एतवार के दिन। नंबर 3, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी, आपकी फिकह इस हस्ती के बगैर मुकम्मल नहीं है। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी, इसका हवाला है हाशिया इब्ने आबिदीन शामी, जिल्द नंबर 1, सफा नंबर 210। अगर किसी इंसान के नाक से खून बहने लगे और बंद न होता, यहां तक कि उसकी जान जाने का खतरा हो, और यह मालूम हो जाए कि अगर खून बंद नहीं होगा तो जान चली जाएगी, तो उसके खून से उसकी पिशानी पर उंगली से کچھ کلامی کلام بتائی ہے وہ کلام لکھ دیں تو خون بند ہو جائے گا، اس کی انگلی سے وہ خون سے اس کی پیشانی پر کلام بتائی ہے وہ لکھ دیں۔ چوتھا حوالہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے عملیات امام غزالی، صفحہ نمبر 116 پہ لکھا ہے، یہ طلسم ہیجان پیدا کرنے اور غلبہ پیدا کرنے کے لیے اس طلسم کو سیاہ مرغ کی کلگی کے خون سے تحریر کریں۔ وہ باقاعدہ طلسم لکھا ہے کہ خون کی جو مرغ کا تاج اور کلگی ہوتی ہے اس کے خون سے لکھیں۔ حوالہ نمبر 5، بکری کے خون سے مچھروں کا علاج۔ اگر انجیر کی 4 لکڑیاں لے کر، انجیر کے درخت کی 4 لکڑیاں لے کر ذبح کی ہوئی بکری کے خون میں تر کر کے ان لکڑیوں پر ایک خاص دعا ہے وہ پڑھیں اور پھر ان لکڑیوں کو مکان کے چاروں کونوں میں رکھ دیں تو تمام مچھر ان لکڑیوں پر جمع ہو جائیں گے اور آپ کو تکلیف نہیں دے گے۔ کتاب ہے گنجینہ اسرار، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، صفحہ نمبر 52۔ چھٹا حوالہ، ایک جوڑا صحرائی کبوتر کا لیں، چاند کی 13ویں شب میں کسی پیپل کے درخت کے پاس جا کر 12 پتے توڑیں، صبح ان پتوں کو بچھا کر کبوتروں کو ذبح کریں، خون پتوں پر ڈالیں، پھر پتوں کو خشک کر کے جلا دیں اور خاک کو محفوظ رکھیں اس کی راہ کو۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے بیاض جو سید احمد شہید کے مرید، حضرت میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمت اللہ علیہ کے مرید، اور حاجی امداد اللہ اور حافظ زامن شہید اور بڑی بڑی ہستیوں کے پیر بھائی تھے، اور کئی کتابوں کے محدث، شرح حزب البحر لکھی اور مولانا جلال الدین رومی کی آپ کی تفسیر لکھی اور کئی، یہ ان کا عمل ہے اور اس کے فائدے بتائے ہیں۔ نمبر 7، اتوار کو طلوع آفتاب کے وقت تعویذ لکھیں، کالی روشنائی سے تعویذ لکھیں، لیکن اس میں خاص حرف سفید مرغ کے خون سے لکھیں، باقی سارا تعویذ کالی روشنائی سے لکھیں۔ سفید مرغ کو سفید دستے کی چھری سے ذبح کریں اور اس کا خون سفید چینی کی پیالی میں ڈالیں۔ یہ بہت بڑا حوالہ ہے، آسان عملیات و تعویذات، اعجاز سنگھانوی صاحب، کتب خانہ انور شاہ، کراچی۔ یہ 8 حوالہ پھر ہے، اتوار کے روز کالی بکری سے تعویذ لکھیں۔ 9 حوالہ پھر ہے، لا علاج مریض کے لیے۔ 10 حوالہ پھر ہے، وہ بھی بیاض محمدی شیخ محمد محدث ثانوی رحمت اللہ علیہ۔ 11 حوالہ پھر ہے، یہ تعویذ قربانی کے لیے لکھنے کے عمل کے حوالے دے رہے ہیں۔ اب اس کا طریقہ سنیں، اور یہ آپ کو تعویذ لکھا ہوا مل جائے گا نیٹ پہ، پچھلے سال بھی، کئی سالوں سے لوگ اس کو کر رہے ہیں، اور نیچے اپنی حاجت لکھنی ہے وہ جگہ بھی آپ کی لکھی ہوئی مل جائے گی۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے سامنے کوئی برتن رکھ دیں، اس میں سے تھوڑا سا ہی خون ہوگا رکھ دیں، اور کسی درخت کی لکڑی کو خون میں ڈبو کر لکڑی کی قلم پہلے سے تیار رکھیں، اور اگر انار کی قلم ہو تو بہتر ہے، اس کے بھی کتابوں میں حوالے ہیں، انار کے درخت کی قلم، ورنہ جس کی قلم مل جائے، اب کوئی ملک ایسے ہیں وہاں انار کی قلم ہے ہی نہیں، کوئی قلم مل جائے لکڑی کی، اس کو پہلے سے تیار رکھیں، خون میں ڈبو کر یہ تعویذ لکھیں، پھر تعویذ کو لکھ کے رکھ دیں، خشک ہو جائے، اور اسی تعویذ کے نیچے پھر اپنی حاجات بھی لکھیں۔ یہاں ہمارے احباب نے غلطی کی ہے، اس تعویذ کے نکھے کسی پینسل سے نہیں، اسی چیز سے اپنی حاجات لکھیں، اسی خون والے قلم سے اپنی حاجات لکھیں، اور تعویذ لکھتے ہوئے بھی اپنی حاجات کا تصور کریں، پھر اس تعویذ کو خشک کر کے لپیٹ کر کسی درخت پر لٹکائیں، کسی قبرستان میں دفن کر دیں، یہاں کسی جگہ پھلدار درخت پر یا کسی بھی جگہ اس کو لٹکا دیں۔ آپ عید کے پہلے دن یہ عمل کر سکتے ہیں، دوسرے دن کر سکتے ہیں، حد تیسرے دن کر سکتے ہیں، کہ تین دنوں میں عید کی قربانی کی اجازت ہے۔ آپ اپنے لیے لکھ سکتے ہیں، اپنے کسی عزیز کے لیے لکھ سکتے ہیں، اپنے لیے چاہیں جتنے تعویذ لکھ سکتے ہیں۔ میرا حصہ تو ہے، ایک تعویذ کا ہوگا نا، میرا کمیشن ہوگا، اس میں میرا، میری نسلوں، اس پورے نظام کی حفاظت، کفایت، کفالت، برکت اور عافیت کو لکھیں گے، لکھیں گے نا۔ اور یہ تعویذ ہر حالت میں لکھ سکتے ہیں، یہ میری طرف سے اجازت ہے بحیثیت ڈاکیا کے، مجھے بڑوں سے اس کی اجازت ملی ہے۔ آپ یہ کسی مقصد کے لیے لکھیں، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، بے اولادی ہے، رزق ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، موت کے علاوہ کوئی الجھنے ہیں، ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، ہر طرف سے پریشان ہو چکے ہیں، اگر آپ کسی مقصد کے لیے لکھیں تو ضرور لکھیں۔ اور میں نے عرض کیا، جو قربانی نہیں کر رہے، جو قربانی نہیں کر رہے وہ بھی یہ تعویذ لکھیں، کسی کی قربانی کے جانور کا خون لے آئیں، ان سے عرض کریں اور خون لے کے اس پہ لکھیں۔ اور یہ خون سے لکھنے والی پوسٹ ہم نے ڈال دی ہے، اور چوہوں کو خط لکھنے والی پوسٹ بھی ہم نے ڈال دی ہے، سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے۔ یہ تعویذ کا طریقہ، اس کے پورے فائدے، کیا اس کے حوالہ جات ڈالے ہیں انہوں نے، ان سے پوچھیں کہ پورے حوالہ جات ڈالے ہیں یا صرف پوسٹ ڈالی ہے۔ حوالہ جات جتنے بھی میں نے خون سے تعویذ لکھنے کے 9-10 حوالے، فضائل، فوائد کیا ڈالے ہیں، اور دریائے نیل کی نقش کی نسبت جو انہوں نے چوہوں کو لکھی، اس کی بھی پوری کتاب، اس کا حوالہ یہ ڈال دیا ہے۔ ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اسی طرح اللہ کی مخلوق کو نفع مل جائے، کسی طرح اللہ کی مخلوق کو فائدہ مل جائے، کسی طرح اللہ کی مخلوق کو خیر مل جائے۔ چھپے ہوئے خزانے نکال 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 کے اپنے خدمت گزاروں سے کہتا ہوں، یہ نکالو، یہ نکالو، خود کنگالتا ہوں، سارا دن یہی چیز میں کنگالتا رہتا ہوں، صحیح بات کہتا ہوں، سارا دن یہی چیز میں اس کو کنگالتا رہتا ہوں، اور یہی ایک مقصد ہے زندگی کا، کہ کسی کو کسی ٹوٹکے سے فائدہ ہو جائے، کسی کو کسی چیز سے نفع ہو جائے، کسی کو کسی عمل سے فائدہ ہو جائے، عمل سے فائدہ ہو جائے۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، انہیں خطرناک بیماری ہو گئی، 11 خون کی بوتیں لگیں، وہ ایک ہمارا دشمن ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کرے بچے کیوں تھے، میں ان کی قبر پہ بیٹھتا، پھر قبر پہ بیٹھ کے مجاور بن جاتا، پھر غلاف چڑھاتا، پھر مال لیتا۔ ایک شیطان ہے، پوری وہ یہ باتیں کہتا ہے، اللہ نے زندگی دی، صحت دی، اللہ سدا سلامت رکھے، وہ نا بہت ختم ہو گئے، 11 خون کی بوتلیں لگ رہی ہیں، خون جل رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آملہ استعمال کرے۔ اس دن ہمارے یہاں ایک بابا جی تھے، بابا جی یہاں ہمارے پڑوس میں ہیں، تو وہ ساری زندگی مجھے گالیاں دیتے ہیں، قدرت کا نظام، ان کو تکلیف ہوئی، میری دوا سے فائدہ ہو گیا، اب میرے یار بن گئے ہیں، بہت ساری 25 سال مجھے انہوں نے بہت برا بلا کہا، پڑوس میں رہتے تھے، یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا، اہل البیت صحابہ، وہ ہستیاں، میں کون، میری اوقات کیا، دشمن تو ان کے بھی تھے۔ تو اب بھی مجھے کہتے ہیں، میں بڑا ہوں، تجھے میری عزت کرنی چاہیے، میں کہ بالکل آپ بڑے ہیں جی، آپ کی عزت ہے۔ اچھا یہ بتا مجھے اب بھی اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ شاید بندہ نوکر سے بھی اس طرح بات نہ کرتا؟ یہ مجھے تکلیف ہے. میں کہ جی میں دوائی دوں گا آپ کو. دوائی کو فائدہ ہو گیا بابا جی کو, اور اب ان کی دوائی مستقل پہنچ رہی ہے بغیر کسی ہدیے کے. اچھا, مجھے اس دن بیٹھے ہوئے تھے ہمارے محلے کے ایک بڑے ہیں, انہوں نے جو ہے, میں تو چھوٹا ہوں اس علاقے, تو انہوں نے کوئی میٹنگ رکھی, تو بابا جی بھی بیٹھے تھے. تو بابا جی نے ایک بات کہی, ان سے مشورہ لیا, تو کہنے لگے کہ آملیاں تو کھا دا دے, وڈیاں دا کیا بعد اچ کام آندا ہے. آملے کا کھایا اور بڑوں کا کہا, آملے کا کھایا اور بڑوں کا کہا بعد میں کام آتا. آج میں مختلف موتی دے رہا ہوں. یہ چوتھا پیکج ہے. پہلا ناخون پہ تیل, دوسرا چوہوں کو خط, تیسرا خون کا تعویذ, اور یہ آج چوتھا پیکج کرتا ہوں. ویسا ہوتا تھا, نانی اما نے نا اپنے دوپٹے سے یہ کچھ ایسے گرہ باندھ کے رکھی ہوتی, کسی میں ٹافی ہوتی تھی, کسی میں مٹھائی ہوتی تھی, کس میں روپیہ ہوتا تھا, پر یہ چپ کر کے دیتی. اچھا, یہ کھولتے تھے, اس میں پتہ چلتا, پتہ نہیں اب اس میں سے کیا نکلے گا. تو میں نے بہت ساری گرہ ایسے باندھ کے رکھی ہوئی تھی, یہ بھی تحفہ ہے, یہ بھی تحفہ ہے, یہ بھی تحفہ ہے, یہ بھی تحفہ. اس پہ بھی ایک واقعہ سنا. میں گیا حیدرآباد میں, ٹرین کا انتظار تھا. مغرب سے پہلے میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اس پہ کوئی 20-25 پیمند لگے ہوئے تھے. پھٹی پرانی ٹوپی تھی, پھٹی پرانی جوتی تھی, پھٹی پرانی. میں اسٹیشن پہ لاہور کے لیے آنا تھا, گیا میں مکلی. تو وہاں رات کو, وہاں جو سارے شہر کے مانگنے والے سائل ہوتے ہیں, بھکاری, وہاں وہ رات اسٹیشن میں گزارتے ہیں کہ حیدرآباد کی سنائی شام کو ٹھنڈی ہوا چلتی. میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. ایک بابا جی تھے, گلی سڑائی کھجوری تھی, وہ ڈبا تھا ایک پانی کا, اس میں پانی بھی ایسا عجیب ہو گئی. میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. اس نے کہا فقیر ہے, میرے پاس بھی گچڑی تھی. کہنے لگا کھا بھی سا, کھوا سی, کھا بھی سی, کھلا بھی سی. میں کہ ٹھیک ہے, میرے پاس مونگ پلیاں تھیں, کچھ ٹافیاں تھیں, کچھ چنے تھے, کچھ اور اچھی اچھی چیزیں تھیں. میں نے وہ سامنے دکھائی. میں نے کہا بابا جی ہم مل کے کھائیں گے. یہ دیکھ کے بہت سے اور فقیر کٹھے ہو گئے. اور نے کہا کوئی فقیر آیا ہے, تکڑا مال لے آیا ہے, چس والا جھانبا لگے, کوئی تکڑا مال لے آیا ہے, سارے کھائیں گے. میں ان کی کھجور کھا رہا ہوں, اور کسی نے کوئی آم گلا سڑا دیا, کسی نے کوئی کیلا تھا, کسی جو سارے شہر کا مانگا ہوا مال تھا وہ سارے اکٹھے ہو گئے, جتنے بھی تھے. مجھ سے پوچھنے کے کہاں کا ہے, میں کہ لاہور کا ہوں. یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ میں نے کہا بابا جی تھے, ان کی حاضری دینے آیا تھا. تو بھائی یہاں رہے تم, تجھے تو اچھا مال ملا ہے. میں کہ بس لوگ ترس کھاتے ہیں, دے دیتے ہیں. تو وہ پھر میں نے بھی کھایا اور انہیں خوب مال کھلایا, بڑے خوش ہوئے. حتیٰ کہ جب ٹرین کا وقت آیا تو سارے ایسے افسرد نظروں سے مجھے دیکھ کے دروازے تک چھوڑنے آئے کہ کوئی فقیر آیا تھا تیرے در کا. جو بھی فقیر ہیں وہی دو جہاں کا امیر ہے, اسے داد شاہوں سے کیا غرض, جو گدا ہے شاہ جہان ہے. حبیب خدا دے فقیران تو صدقے, حبیب خدا دے فقیران تو صدقے, فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے, نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے, تیری زلف دے جان اسیران تو صدقے. جنا رومی جامی تے سادی وچ پلن لال حافظ, میں اس گودڑی دیاں لیران تو صدقے. اسا پننے محض فقیر حصے, اسا پننے محض فقیر حصے, درجان سنجان تے آئے ہیں, نہیں ملیا تائیں محبوب وانگو, ساری دنیا چھان تے آئے ہیں. اسا پننے محض فقیر حصے, درجان سنجان تے آئے ہیں, نہیں ملیا تائیں محبوب وانگو, ساری دنیا چھان تے آئے ہیں. سنا نہ ٹھکرا در آیاں کو, ایک تیرے مان تے آئے ہیں. سونا نہ ٹھکرا در آیا کو, ہک تیرے مان تے آئے ہیں. ہن راج راج شفقت پن گھنسو, کہیں وستے بھان تے آئے ہیں. وستا بھان کسی سکی کا دروازہ. ہن شفقت پن گھنسو, کہیں وستے بھان تے آئے ہیں. وہ पता नहीं कहां से चला था, आमले से बात चली थी, आमले से बात चली तो मैं हैदराबाद के स्टेशन पे पहुंच गया। अच्छा मेरे पास ना आए, कहने लगे कि सख्त बीमारी, दुख तकलीफ है, हाथ पांव सुन हो जाते हैं, जिसम में खून की कमी है, असाबी कमजोरी है, दिमाग खत्म है, जहां हाथ रखूं सुन करवट नहीं बदल सकता, और टांगों में दर्द, खड़ा नहीं हुआ जा सकता, सीढ़ियां नहीं चढ़ी, सांस फूल जाता है, उठो आंखें के सामने अंधेरा आ जाता है, ये तकलीफें बयान की। तो मैंने कहा आंवला मुरब्बा, खजूर, बादाम, किशमिश, छोटी इलायची और दूध, बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल सस्ता टोटका, पर हैरत अंगेज तौर पे इसकी तासीर, तीन आंवले, तीन खजूरें और 21 दाने किशमिश के, 21 दाने बादामों की गिरियां के, बादाम देसी लेना, ब्रायलर बादाम ना लेना, मोटे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, कख नहीं होता अंदर, कशा कहनी, कख कहनी, वो बादामों की गिरियां और पांच छोटी इलायचियां, बस तीन आंवले, तीन खजूरें, एक कप पानी में भिगो दें, बादामों की गिरियां 21 पानी में भिगो दें, 21 किशमिश सौगी जिसे कहते हैं बादाम में भिगो दें, और पांच छोटी इलायचियां ये भी उसमें भिगो दें, भिगो दिया नहीं भिगोया, अब 90% 99% बंदे सोए हुए नहीं है, ऐश खामोश, एक बुजुर्ग ने, एक किबला आलम ने यूं करके सोए हुए थे, उन्होंने कहा यही तो सोने का मौका, अब वो भी चौकन्ने बैठे हैं, चौकन्ने, एक कन्नी चार कन, चौकन्ने उठाक लगा दिए, दो तो थे दो और लगा लिए, इधर से पकड़ के, भाग दौड़ के पकड़ के लगा के कहा कोई बात रह ना जाए, अब वो भी चौकन्ने होके बैठे हैं, क्योंकि पहले बात तो रूहानियत की थी ना, वो तो रूह है, मसला है जिस्म का, अब ये बात जरा जाने ना पाए, अब सोने वाले सारे मरियल जितने भी थे लाजवाब हो गए। ये भिगो के रख दे, रख दिया, सुबह उठ के मल के खजूर की गुठलियां, आंवले की गुठलियां, इसमें मीठा नहीं डालना, क्योंकि आंवले का मीठा उस मीठे को हमवार बराबर करता है, मजीद दिल चाहे तो शहद का मीठा डाल सकते हैं, इसको खूब रगड़े, मले, शेक करें, जैसे केले का शेक, आम का शेक बनाते हैं, बना के इसको घोंट घोंट पीना है पानी, और उसमें फिर दूध डालें, सख्त सर्दी है तो सख्त गर्म दूध डालें, गर्मी है तो ताजा दूध डालें, और नाश्ता इसी का करें, घोंट घोंट पीना है। हमारे एक हकीम साहब होते थे तो उनके यहां महफिल लगती थी असर के बाद, शहर के जो भी फारिग होते थे बेरोजगार, वो सारे वहां, उनके नाम जगह था बेरोजगार फट्टा, बेरोजगार फट्टा, जो दुनिया के होते थे वो उनके यहां आके बैठते थे और महफिल लगती थी। अब मसलन एक बंदा आया, वो गिलास ले आया, उसने कहा हकीम साहब पेट के मरोड़ का शरबत दे दे, उस दौर में दो आने का शरबत, तीन आने का, उसने शरबत दे दिया, शरबत दिया, गिलास उसके ऊपर कागज डाला, कागज पे धागा मारा, उसने पूछा कि ये शरबत किस चीज के लिए है, उन्हें इधर ना गिलास, गिलास ये गया, कागज ये गया, मेरी गाल दी चस आई, मेरी बात का मजा था, तूने कहा कि पेट के मरोड़ के लिए शरबत दे दें, मैंने पेट के मरोड़ के लिए शरबत दे दिया, अब पूछने का क्या ताल्लुक है, ये शरबत किसके लिए था, बस तूने दो आने दिए, शरबत किया। मुल्तान में बोहड़ गेट में एक बाबा जी थे, दम करते थे, असर के बाद अगर उन्हें कोई बंदा दिन ढलते कोई दरवाजा खटखटा देता था तो फिर छत से, क्योंकि उस वक्त कबूतर उड़ाने का वक्त होता था, उस वक्त उनके कबूतर उड़ाने का वक्त था, अब कबूतर उड़ाने के वक्त में कोई बंदा मुतासर करे तो फिर यह गलती है उसकी, फिर सवा सवा मन की गालियां ऊपर से गिरती थी छत से, ज
چھانک کے نا
کہتے تھے. چلو ایک اور واقعہ بھی سنو. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے, وہ بھنگ بناتے تھے, گھوڑتے تھے عصر کے بعد, اور کسی دوست کے بغیر نہیں پیتے تھے. ان کا تانگے والا ایک دوست ہوتا تھا, اس کو آوازیں دیتے, وہ کہتے پھیرے کا وقت ہے, میرے تانگے کا وقت ہے. اس وقت فی سواری روپیہ ہوتی تھی, اسے 6 روپے بھی دیتے تھے, صرف میرے ساتھ بیٹھ کے بھنگ پی رہے, بس اکیلے پیتے ہوئے طبیعت اچھی نہیں لگتی. یہی تسبیح خانے کا پیغام ہے, تسبیح وظیفہ نہ چھپا, اللہ کی مخلوق تک پہنچا, دکھ انسانیت تک خیر کو عام کرتے, دکھ انسانیت تک پریشانیاں مشکلیں ان کی ٹل جائیں, ناکامیاں ختم ہو جائیں, اس خیر کو عام کر دے, اس خیر کو عام کر دے. یہ انسانیت ہے. تو آملے کا ٹوٹکا بتا رہا تھا میں, اس کو گھونٹ گھونٹ پیئیں, چسکی چسکی پیئیں, اور اسی کا ناشتہ کر کے پھر اس کا کمال, اس کی تاثیر, اس کا فائدہ, اس کا نفع دیکھ, اس کا نفع. یہ جو کالی دنیا, کالے لوگ, کالے روگ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نا, یہ اس بات کی دلیل ہے, خیال کرنا اس کی اہمیت کم نہ ہو, اس تھیلی کے دانوں کی اہمیت کم نہ کرنا, غلطی نہ کرنا. یہ کتواں پیکج ہے تھیلی والا, آج کا میرا 5واں. غلطی نہ کرنا, تھیلی کی اہمیت کو کم نہ کرنا, اہمیت کو کم نہ کرنا. اور یا لطیف و یا ودود کی عظمت دل میں ہو, اور دعائے حضرت علی جنہوں نے اللہ سے مانگنا, رونا, گڑ گڑانا سکھایا, اور دعائے حضرت علی جس میں اللہ کی بارگاہ میں درد سکھایا, غم سکھایا, اس کے ترجمے پہ غور کیا کرو, اس کو سنا کریں, اس کے سامنے بیٹھ کے رویا کریں, اور اللہ سے گڑ گڑایا اور مانگا کریں. آل رسول نے, اصحاب رسول نے, اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سلام اللہ نے ہمارے ساتھ دھوکے فریب نہیں کیے, ہمیں کسی غیر کے حوالے نہیں کیا. وہ امین تھے, امانتیں پہنچانے والے تھے, وہ سچے تھے, سچائی پہنچانے والے تھے. انہوں نے ہمیں سچے رب کے سپرد کیا ہے, کس کے؟ اور سچے بولوں کے ساتھ, سچے لفظوں کے ساتھ, سچے حرفوں کے ساتھ, سچے کلام کے ساتھ, سچے نام کے ساتھ, سچے رب کے سپرد کیا ہے. انہوں نے سچے رب کے سپرد کیا, اس کا نام ہے دعائے حضرت علی. آپ سوچ نہیں سکتے اس کی طاقت, اس کی تاثیر کیا ہے. اس کو انگلی پھیرتے ہوئے سنیں گے, وہ انگلی آنکھوں پہ, دل پہ پھیریں گے, اس کو غور سے دیکھیں گے, اس کا سننا ثواب صحت, اس کا سننا ثواب صحت, اس کا دیکھنا ثواب اور صحت, ہاں اس کا پڑھنا ثواب اور صحت. اس کو دیکھیں گے, پڑھیں گے, سنیں گے, اور یہ تھیلی اس کے اوپر یا لطیف و یا ودود پڑھیں گے, اور اس کا تنکا تنکا جلائیں گے. کالی دنیا جلے, کالے لوگ جلے, کالے روگ جلے, جنہوں نے ہماری زندگی میں اندھیرے, پریشانیاں, مشکلیں, ناکامیاں, ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں جل جائیں گی, اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ تھیلی وہ طاقتور چیز ہے, یہ تھیلی وہ حیرت انگیز دنیا ہے, ہر چیز جل جائے. آئیں پر پہلے درود شفا پڑھتے ہیں, جس میں صحت میں ہے, جس میں روحانی بیماریوں میں شفا ہے, جس میں جسمانی بیماریوں میں شفا ہے, جس میں روگوں میں شفا ہے, جس میں مشکلوں میں شفا ہے, جس میں تکلیفوں میں شفا ہے. آئیں وہ شفا پڑھتے ہیں, اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں, اس بیماری کو ختم, جسمانی روحانی بیماری کو ختم کرنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم, اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم, اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم. اب توجہ سے اس کو دیکھیں گے, اس پہ انگلی پھیریں گے, اور اس کو دھیان سے سنیں گے, اور اس کے ترجمے پہ غور کریں گے, اور درد سے ڈوبیں گے, اور اپنی مشکلیں اور مسائل کا تصور کریں گے. سنیں, انگلی پھیر رہے ہیں سینے پہ, آنکھوں پہ, کیا کلام میں طاقت ہے, کیا کلام میں تاثیر ہے، کیا برکت کا انوکھا جہان ہے یا برکت کا انوکھا نظام ہے. 14 صدیوں پہلے یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. اللہ اکبر. سوچیں وہ لفظ کیا ہیں، لفظ بولنے والی ہستی کون ہے اور اس کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، اور جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا جلال، اللہ کا کمال، رب کی محبت، رب کا وصال، کیا کائنات کے راز پیش کیے گئے اور کیا کائنات کے رازوں کو سارے عالم میں دکھ درد کا سامان بنایا. خوش قسمت ہیں وہ جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، خوش قسمت ہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، خوش قسمت ہیں جو اللہ سے محبت آگے بڑھاتے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں. یقین جانیے، میں بعض لوگوں سے پوچھتا ہوں، آج بھی میری ملاقاتیں تھیں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ آج تک کتنا سوچا تھا کہ اتنا وظیفہ کبھی پڑھ سکتے ہیں، اتنی تلاوت کر سکتے ہیں، اتنے سجدے، اتنی تسبیحاں، اتنا درود پاک، کرے کبھی نہیں سوچا تھا. دنیا مجھے کہتی ہے کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا وظیفے، اتنا تسبیحاں، اتنا عمل، کبھی سوچا ہی نہیں تھا. رب نے زبان جاری کر دی، رب نے دل جاری کر دی، رب نے قلب جاری کر دی، قلب جاری کر دی، قلب جاری کر دی. یہ اس محفل کی برکت ہے، یہ اس محفل کا نور ہے مجھے آپ کو مل رہا ہے، یہ اس محفل کی عزت عظمت ہے. یاد رکھیے گا، جب قربانی دینے والے جمع ہو گئے، اللہ کو قربانی مطلوب ہے، اللہ کو قربانی مطلوب. جب قربانی سے چلنے والے جمع ہوں گے، کرایہ نہیں، صحت ساتھ نہیں دے رہی، نیچے نہیں بیٹھا جا رہا، گھٹنے، کمر، کبھی پیسے نہیں، کبھی پیسے ہیں تو جسم ساتھ نہیں دے رہا، جسم ہے تو جیب ساتھ نہیں دے رہی، جیب بھی ہے، جسم بھی ہے، وقت نہیں ہے، مصروف زندگی ہے، ساری مجبوریوں کے باوجود تسبیح خانے کا رخ کر رہا، یا اپنے سارے کام چھوڑ کے تسبیح خانے کے لیے آن لائن پوری دنیا میں بندیاں اور بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے. مجھے ترکی کانفرنس میں کئی لوگوں نے بتایا، ہم سارے کام چھوڑتے ہیں، پہلے سے تیاری کرتے ہیں، ہم سارے کام چھوڑتے ہیں، پہلے سے ترتیب بناتے ہیں، ہم سارے کاموں کو ادھر ادھر کر کے کہ اب لاہور میں یہ وقت ہے اور لاہور کی محفل شروع ہونے والی ہے. اور مجھے ایک خاتون کہنے لگی، ہمارے ہاں رات کے 2:30 بج رہے ہوتے ہیں. اللہ کیا قربانی، یہ قربانی والا مجمع، کہیں صبح کی فجر سے وقت، کہیں رات، کہیں شام، کہیں دوپہر، عین کام کا وقت، عین ڈیوٹی کا وقت. اب سارے کاموں کو چھوڑ کے، ساری ذمہ داریوں مصروفیتوں سے ہٹ کے، اور پھر اللہ کی محبت کو اور اللہ کے عشق اور اس کے نام کی طلب میں بیٹھ جانا. اللہ کے ہاں اس قربانی کی بہت بڑی قیمت ہے. بڑا قدردان ہے میرا رب، جو بندوں کی بے قدری پہ شکوے کرے کہ بندو تم نے میری قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، میری قدر کا تم نے حق ادا نہیں کی. جو بندوں کی بے قدری کے شکوے کرے، سوچو تو صحیح، وہ کیسے بے قدرہ ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ، میرا رب قدروں والا، عظمتوں والا، عزتوں والا، وقار والا، شان و شوکت والا، کریم ہے، جو تھوڑی سی قربانی کو بھی قبول کر کے حل جزاء الاحسان کہتا ہے. میرا بندہ تو نے احسان کیا، اللہ معاف کر دے. میرا اللہ، یہ تو آپ کی مہربانی اور شفقت ہے، آپ نے احسان کیا کہ مجھے اس قابل بنایا، کہ میں آپ کی راہوں کے لیے چل کے آیا بیٹھا، میری زبان پہ مولا آپ کا نام ہے، یہ آپ نے میرے اوپر مہربانی کی، آپ نے شفقت کی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میرے بندہ تو میرا نام لے رہا، میرے سجدے، میری ادائیں، مجھ سے پیار، مجھ سے محبت، تسبیحوں، وظیفے، یہ ساری چیزیں تو کر رہا، آ اس احسان کا بدلہ میں تجھے دیتا ہوں، احسان کا بدلہ احسان ہے، اور وہ کیا ہے، تو بولتا جا، تو مانگتا جا، میں دیتا جاؤں، تو بولتا جا، تو مانگتا جا، میں دیتا جاؤں، احسان کا بدلہ احسان، احسان کا بدلہ احسان۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ سب کے پاس پیسے ہیں، کرایہ ہے؟ اچھا، کچھ ایسے ہیں کرایہ ہے، وقت نہیں، وقت نہیں، اور کچھ ایسے ہیں وقت ہے، صحت نہیں۔ کوئی بھی یہاں بیٹھا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی مجبوری لگی ہے، لکھ لیں میری بات، یہ حقیقت، کوئی بندہ بھی بیٹھا ہے اس کے ساتھ مجبوری لگی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی مجبوری لگی ہے، کسی کو کہتے ہیں جلدی ہو میں گھر جاؤں، جسم ٹوٹا ہوا ہے، بچے گھر والے میرا انتظار کر رہے، کسی نہ کسی کو کوئی اندر کوئی چبھن ہے، کوئی کہتا ہو جلدی ہو روٹی ملے، کوئی کہتا ہو جلدی ہو میں سو جاؤں، یہاں تو تھوڑا سونا نہیں دیتا، یہ دیر ظالمان دے، یہ سونے نہیں دیتا بابا، سو جاؤں، کوئی نہ کوئی بندہ کسی مجبوری میں، اس یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے، کوئی کس قربانی کو لے کے بیٹھا، کوئی کس قربانی کو لے بیٹھا، اس نے کن جذبات کو کچل کے، چاہتوں کو کچل کے، راحتوں کو کچل کے، جذبوں کو کچل کے، ماذا اللہ کی محبت میں، آئے آئے اللہ، یہ قربانیاں اللہ کے ہاں قیمت رکھتی ہیں، گنی جاتی ہیں، اور اس پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دنیا آخرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ایسا بھی بیٹھا ہوگا جس کو کوئی پریشانی نہیں، ایسے بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی پریشانی، کوئی فکر نہیں ہے، اس کو بھی ملے گا، کیوں، مجمع میں مجبوریوں والے بیٹھے ہیں، جب اللہ کی رحمت اترتی ہے تو بارش جب اترتی ہے، خود دریاؤں میں بھی بارش برستی ہے، خود تالابوں میں بھی بارش برستی ہے، خود سمندروں میں بھی بارش برستی ہے، جبکہ دریاؤں اور تالابوں میں تو پانی پہلے سے موجود ہے، اور ایسی جگہ جہاں خشک ہوتا ہے وہاں بھی پانی برستا ہے، وہ کریم ہے۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، مجبوریوں کے باوجود بھی تسبیح خانے کی حاضری کو نہ چھوڑے، چاہے پوری دنیا میں ہمارے جتنی بھی اللہ کی بندیاں اور بندے بیٹھے ہیں، اپنے کام چھوڑ، ذمہ داریاں ہٹا کے درس سن رہے، یا آپ تسبیح خانے میں آنے والے، مجبوریوں کے باوجود بھی تسبیح خانے کی حاضری کو نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ سے منوائیں گے کہ یا اللہ اس حاضری کو میرے لیے ہمیشہ قبول کیے رکھ۔ سچ پوچھیں، ساری دنیا کی سب سے بڑی چیز کرامت نہیں، استقامت۔ اے اللہ بس تو استقامت دیے رکھ، اے اللہ ہر حال میں مجھے چلائے رکھ، اس قابل نہیں بس قبول 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 کیے رکھ، ہر حال میں مجھے چلائے رکھ، ہر حال میں مجھے چلائے رکھ۔ تو اللہ کے ہاں یہ استقامت کی بڑی قیمت ہے، تو اس استقامت میں چلتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا، چلتے جائیں آگے سے آگے بڑھتے جائیں، آگے سے آگے بڑھتے جائیں، راہیں رکاوٹیں ڈالنے والے بہت دنیا میں آپ کو، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شک، وسوسے ڈالنے والے، آئیں گے بھی اس وقت جب آپ خیر کی راہیں چلیں گے. جب تک آپ خیر کی راہیں نہیں چلیں گے کوئی رکاوٹیں ڈالنے والا نہیں ملے گا, کوئی بدگمانیاں ڈالنے والا نہیں ملے گا, کوئی وسوسے ڈالنے والا نہیں ملے گا. جب خیر کی راہیں چلیں گے تو پھر بدگمانیاں وسوسے ڈالنے والے ملنا شروع ہو جائیں گے. کہاں پھنس گیا, کیا زندگی ہے, کہاں سے لائے وظیفے, کیا چیز ہے, کیا یہ سب کچھ ہے. پر جس کو نشہ اور جس کو مزہ آ چکا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چھوڑ, کوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر, مجھے جانے دے. جس کو نشہ اور مزہ آ چکا ہے تسبیح خانے کے نام, اللہ کے نام کی برکت کا, وہ کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا, یا کرتا ہے. اور ہم نے ٹکرانا بھی نہیں, ٹکراؤ نہیں, مقابلہ نہیں, تقابل نہیں ہے, نہیں ہے. سڑکیں بند کر دیں, راہیں بند کر دیں, نہیں. اس لیے ہمارے مجموع میں نعرے نہیں, نعرے نہیں. حالانکہ دو چار مارنے سے, نعرے مارنے سے ساتھ والے کی نیند اچھی خاصی کھل جاتے ہیں, ہے ہی نہیں. اس لیے مجھے منتیں کرنی پڑتی. جذباتی دنیا نہیں ہے, حالات حاضرہ نہیں ہے. حالات حاضرہ کے اوپر ساری دنیا کے چینل تبصرے کر رہے ہیں. ہم تو حالات حاضرہ کو خیر پہنچانے کی دعاؤں والے ہیں. بادشاہوں کے ہاں, بادشاہوں کے ہاں کچھ درویش ہوتے تھے جو بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان بادشاہوں کے فیصلوں میں خیر عطا فرما, اللہ اس کو ان کو خیر سجھا, ان کو خیر دکھا, ان کو خیر کی راہیں, خیر کے راستے اور خیر کے دوست ملوا. ہم وہ ہیں جو پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, سارے عالم کے لیے, وطن کے بادشاہوں اور سرحدوں کے محافظوں کے لیے اور شہداء کے لیے, ہم تو خیر کی راہیں اور خیر کی دعائیں دینے والے, خیر کی راہیں اور خیر کی دعائیں دینے والے. ہمارے تو مزاجوں اور طبیعتوں میں الحمدللہ یہی کہ ہم خیر کی راہیں دینے والے, خیر کے سفر کے مسافر, خیر کے سفر کے مسافر. پوری دنیا میں ہمارے لیے خیر خواہی ہو. وہ مجھے ایک پرانی بات ہے, پرانی بات ہے, ایک صاحب ملے عرب کی دنیا کے, وہ کہتے تھے میں پہلے فلسطین میں رہتا تھا اور یہ فلسطین کے مقبوضہ حصوں میں لوگ آتے جاتے ہیں, جیسے ہمارے نا بلوچستان کے بعض رشتہ دار ایران میں ہیں, وہ آتے جاتے ہیں, ان کے ہاں پابندیاں نہیں ہیں تو وہ آتے جاتے تھے. تو کہا کہ وہاں کے جو سپاہی تھے, یہودی گارڈ تھے, تو ایک دفعہ وہ سپاہی کہنے لگا کہ میرے دل میں ہے کہ تم سب مسلمانوں کو میں ختم کر دوں. تو کہا, میں نے کہا میرے دل میں ہے تو بھی جنت میں جا, میں بھی جنت میں جاؤں. یہ کیا, یہ کیا؟ اس نے کہا ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ کملی والی کی غلامی جس کو بھی آ جائے وہ جنت میں جائے گا. میرے دل میں تیرے لیے خیر خواہی. کہا کہ اس کی چھوٹی سی بات کا, یہ بات میں کوئی 25-30 سال پرانی بتا رہا ہوں جو میں نے سنی اسی بندے سے, وہ پردیسی مسافر تھا. کہا کہ میں نے جو اس کو بات کہی اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں کبھی ہفتے 15 دن, 2-4 دن کے بعد آنا جانا ہوتا تھا. کہا کہ پھر جب بھی اس سپاہی کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھتا تھا. ایک کہا کہ وہاں کے سپاہی, دوسری ایک اور بات کہتے تھے, یہ بتاؤ تمہاری مسجدوں میں فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں. تو کہنے لگے تمہاری مسجد میں جس دن فجر میں اتنے نمازی ہوں گے جتنا جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں. فجر میں اتنے نمازی ہوں گے جتنا جمعے کی نماز میں ہے. پوری دنیا میں کملی والے کا کلمہ ہر بندے کے سینے میں خود بخود چلا جائے. اور کہا جتنی زیادہ کوشش ہو سکے مختلف ہیلوں سے فجر کے لیے انسانیت کو دیر سے سونے والا بناؤ. دیر سے سونے والا, مجھے پتا چلا ابھی ہمارے بادشاہوں نے کہا ہے کہ 8 بجے ہر چیز ختم ہو جائے. ایسے ہیں, میں بڑا خوش ہوا. کوئی مجھے تو اکثر پیغام کئی دنوں کے بعد ملتے ہیں, میں نے کہا اچھی بات ہے, اچھی بات. میں بغداد میں ایک اللہ کے درویش تاریخ میں ہیں, گمنام تھے, میں ان کا مزار تلاش کر رہا تھا. لوگ تو عام جگہوں پہ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس, میں ایک گمنام بزرگ تھے, بہت بڑی ہستی تھے. تو ایک بازار سے گزرا, وہ کسائیوں کی مارکیٹ تھی, سوری صرف ایک نائی کی دکان کھلی ہوئی تھی, حجام کی, باربر کی, سب بند تھی اور مغرب سے پہلے بند تھی. میں نے کئی اور ملکوں میں دیکھا, ملکوں میں دیکھا. تو اچھی بات ہے, جہاں مرک ہمارے ملک کا سرمایہ بچے گا, وہاں جسم اور روحانیت کا سرمایہ بچے گا. کوشش کریں ہم جلدی سوئیں, جلدی اٹھیں. پورے انگریز کی زندگی کی کامیابیوں میں کہیں سے اگر کوئی خیر کی بات اپنوں سے ملے یا غیروں سے ملے, مسلم سے ملے یا غیر مسلم سے, لے لینی چاہیے. ان کے کامیابیوں میں ایک کامیابی یہ ہے کہ جلدی سوتے ہیں, جلدی اٹھتے ہیں, جلدی سوتے ہیں, اپنی طبیعتوں اور اپنے مزاجوں میں یہ بات لے آئیں. تھوڑے سے اعلانات ہیں, اس پہ توجہ فرما لیں. ایک تو 12 لڈو والا عمل آپ کو دیا ہوا ہے, جس کی کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو. ماشاءاللہ لوگوں کی مراد پوری ہوئی ہیں, 12 لڈو لے آئیں. ایک مراد کا, منت مراد کا لڈو خود لے لیں اور نیت کریں جو لے کہ اللہ میری مراد پوری ہوگی تو میں بھی آ کے 12 لڈو رکھوں گا. لوگوں کی بہت منت مراد پوری ہوتی ہے. اور کالی تھیلی کا عمل بہت توجہ سے, ابھی ہم یا لطیف و یا ودود پڑھیں گے اور بہت جذبوں سے پڑھیں گے, دل کی کیفیتوں سے پڑھیں گے. اس میں بڑی طاقت ہے, بڑی تاثیر ہے. جادو کو توڑنے کے لیے, بندشوں کو توڑنے کے لیے, دلوں کے اندر کی میل کو ختم, گھروں کے جھگڑوں, لڑائیاں اور شادی کی رکاوٹ اور زندگی کے ترقیوں کی رکاوٹ کے لیے اور کامیابیوں کے لیے اور ہر دل کی مراد پوری کرنے کے لیے یا لطیف و یا ودود کو بہت جذبوں سے پڑھیں گے اور بہت توجہ سے. اپنے مقام پر رہتے ہوئے یا کہاروں کا چلے کا آغاز آج 30 اپریل سے ہو رہا ہے, اور اپنے مقام پر پانی میں پاؤں ڈبو کر اس کی الوداعی دعا جو ہوگی وہ 27 اگست 2026 جمعرات تسبیح خانے میں ہوگی. یا کہاروں کا چلہ آج سے شروع ہے, ہر سال ہوتا ہے. اپنے مقام پہ رہتے ہوئے آئیں جذبوں کی کیفیت کے ساتھ یا کہاروں کی چلے کی ابتدا کر کے پورے جذبے سے پڑھتے ہیں, یا کہارو یا کہارو. آمین آمین. اور نقش یار غار, یار مزار اور دریائے نیل کے نقش کو بہت توجہ دیتے رہا کریں. ہر جمعے کے دن عصر کے بعد یہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم, یہی درود ہے. اس کی بڑی طاقت ہے اور اس کا روحانی پیکج ہے تسبیح خانے میں عصر کے بعد. اور پوری توجہ سے کیا کریں, پورے دھیان سے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور بہت خیر ملے گی. اور یا لطیفوں کو یا ودودوں کی ایک تسبیح اپنے مقام پہ جا کے ضرور پڑھا کریں تھیلی کے اوپر روزانہ کسی بھی وقت. اور اس کی جو بڑی دعا ہوگی تسبیح خانے میں 10 محرم کو ہوگی، اور پھر دل کھول کر لنگر بنائیں اور 10 محرم کو تسبیح خانے میں تقسیم کریں، اس کی جو بڑی دعا ہوگی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے بہت توجہ سے عمل کر رہے ہیں، بہت توجہ سے دعا کر رہے ہیں اور بڑے طاقتور عمل میں لگے ہوئے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ اپنی توجہ، اپنا دھیان بڑھائیں اور بہت توجہ بڑھائیں. اور کتنے بے شمار اللہ کے بندے ہیں، حمیم لا ینصرون 313 بار پڑھتے ہیں، یا حفیظ و یا سلام پڑھتے ہیں، میرا میری نسلوں اس سارے نظام کیا تصور کر کے حفاظت، برکت، عافیت کا. اور تسبیح خانے اور حجویری محل کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام ضرور پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ سورۃ الحاکم التکاثر میرا میری نسلوں کی نیت کر کے ضرور پڑھا کریں. مسائل اور مشکلات کا ایمرجنسی ایک حل بتاتا ہوں، مرادیں پانے کا حل بتاتا ہوں. ہر ماہ اپنی آمدنی سے کچھ رقم مخصوص کریں اور اس کے صرف عبقری رسالے تقسیم کریں، فیصلہ کریں، اور پھر خوشحالیاں، عزتیں، دولتیں اور برکتیں دیکھیں اور مشکلیں ٹلتی دیکھیں. ہر مہینے اپنے رزق میں، اپنے کاروبار میں مخصوص رقم جتنا زیادہ ہو سکے ہر مہینے عبقری رسالے تقسیم کریں. اور عبقری رسالے کی 20 سالہ تاریخ میں جون میں ایک خاص طلسم شائع ہو رہا، اس کو خود بھی لیں اور بانٹیں بھی سہیں. اور کراچی میں آئندہ ملاقاتیں انشاءاللہ 3 سے 5 جولائی ہوں گی، جمعہ، ہفتہ، اتوار. اور کچھ مخلصین ہمیں چاہیے جو کراچی میں مستقل گوشہ درود و سلام کی خدمت کے لیے تشریف لے جائیں، 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 40 دن کے لیے. کچھ مخلصین ہمیں چاہیے جو کراچی گوشہ درود و سلام کو وہاں صرف اعمال اور عبادات کرنی ہے، وہ ہمیں چاہیے اپنا نام پیش کریں. اپنی کارٹون بہت پھیلائیں، بہت توجہ سے پھیلائیں اور اس کو بہت لوگوں کو دکھائیں، اس سے بہت دنیا ملتی ہے، آخرت ملتی ہے. بہت زیادہ اس کو پھیلائیں. آئندہ انٹرنیشنل کانفرنس ابکری کی 25 سے 28 مارچ کو ہوگی، 25 سے 28 مارچ کو ہوگی. اور 70 دکھ 1 تعویذ کتاب، جس نیت سے پڑھیں گے پوری کتاب مراد پوری ہوگی، جس مراد سے کی نیت سے تقسیم کریں گے وہ مرادیں پوری ہوں گی. کتاب یہاں سے لے کے پڑھیں بھی صحیح اور تقسیم بھی کریں. اور تسبیح خانے میں بجلی، سولر، پلمبر، پینٹ، لفٹ وغیرہ تھوڑی تھوڑی خدمتیں نکلتی رہتی ہیں، اپنی خدمت کو ہمیشہ پیش کیا کریں. اور تسبیح خانے میں اپنی زندگیاں وقف کریں، یا چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، بوڑھے ہیں یا جوان، تسبیح خانے میں اپنی زندگیاں وقف کریں، خدمت اور عبادت کے لیے اللہ سے منوائیں. پارکنگ میں تعاون کریں، مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں، راستے بند نہ ہوں، گلیاں بند نہ ہوں. اللہ پاک حاضری قبول فرمائے. اب بیٹھ کے ہم نے یا لطیفوں یا ودودوں کا عمل کرنا ہے، تھیلیاں سامنے رکھیں گے اور پوری توجہ سے، اور اس کے بعد پھر ہم نے انت الحادی لیس الحادی ہو یہ پڑھیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ آج ہم یا کہارو پڑھیں اس کے بعد، کیونکہ یا کہارو کا چلہ شروع ہو رہا ہے، اور آئندہ دفعہ پھر انشاءاللہ ہم یا لطیفوں یا ودودوں کے بعد انت الحادی پڑھیں گے. تھیلیاں سامنے رکھیں، تھیلیاں. ہاں، اسی اتوار کو بعد نماز فجر دم ہوگا، حلقہ کشف المحجوب ہوگا، اور دم کا ڈبہ پہلے سے لے کے اس میں طاقتور عمل ہوتے ہیں. اسی اتوار فجر کے بعد دم ہوگا، کئی مہینوں کے بعد ہو رہا، اس کو بہت زیادہ لوگوں کو بتائیں. تھیلی سامنے رکھیں پوری توجہ سے، پورے درد سے، پوری دل کی گہرائیوں سے اور پورے جذبے سے، پوری دل کی کیفیتوں سے، یا لطیفو، اور اس کے فائدے، اس کے نفع، اس کی برکات، اس کے کمالات، اس کی تاثیر، اس کو سامنے رکھ کے بہت زیادہ پڑھیں گے، کوئی پڑھنے والا درد والا ایسا ہوگا جس سے جو ہے آپ کے مسئلے حل، مشکلیں دور اور ناکامیاں ختم ہوں گی، تو توجہ سے بیٹھ کے دھیان سے پڑھیں۔ ہم نے درود پاک پڑھ لیا ہے، پڑھیں یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو۔ یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو، سے پڑھیں۔ اپنی مشکلوں کا، اپنی پریشانیوں کا، کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگوں کا تصور کر کے پڑھیں۔ بہت طاقتور نام ہے اللہ کے، بہت طاقتور نام ہے۔ یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو۔
پانی
اپنی تھیلیوں پہ پھونک مار دیں, تھیلیوں پہ پھونک مار دیں. یا کہاروں کا وظیفہ پڑھنے سے پہلے ایک اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ جمعرات عملے کے ایک مختلف لاجواب ٹونک اور یہ خون سے لکھا جانے والا تعویذ, اس کے کوئی فائدے, اس کے کمالات, اس کی تاثیر بتاؤں گا آئندہ جمعرات انشاءاللہ. یا کہارو یا کہارو یا کہارو یا کہارو یا کہارو یا کہارو مقبول موتے کی طرح پاگل ہو کے پڑھنا ہے, پاگل ہو کے پڑھنا ہے. اللہ جذبوں کو دیکھتا ہے. یا کہارو یا کہارو یا کہارو یا کہارو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم واقعتا كواقعات الوليد, اللہ ہماری حاضری قبول فرما, حاضری قبول فرما, حاضری قبول فرما, مشکلیں حل فرما, ناکامیاں دور فرما, علت ذلت اور قلت سے بچا, بن مانگے عطا فرما, بن مانگے عطا فرما, دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما اور ساری مشکلیں حل فرما اور ناکامیاں دور فرما، اپنی رحمت کے صدقے عطاؤں کی بارش کر دے، کرم کی بارش کر دے اور فضل کی بارش کر دے، اللہ بے اولادوں کو اولاد والی نعمت دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے حوصلوں کو حوصلہ دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، جن کا لٹ گیا ان کا تو ہے، جو ختم ہو گئے ان کا تو ہے، جو پس گئے ان کا تو ہے، جو بے آس ہیں ان کا تو ہے، جو بے زبان ہیں انہی کا تو ہے تو اللہ، انہی کا تو ہے اللہ، تو ٹوٹے دلوں کا ہے، جو زمانے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا تو ہی تو ہے، جنہیں سب لوگوں نے جنہوں نے دروازے بند کر دیے، پھر تیرا دل کھلتا ہے، تیرا در کھلتا ہے، پھر بخت بھی ملتا ہے، پھر نصیب بھی ملتا ہے، پھر عزت بھی ملتی ہے، پھر برکت بھی ملتی ہے، پھر شان و شوکت بھی ملتی ہے، آقا تو ہے سب کچھ اور تیرے نام کی برکت سے سب ملا ہے، تیرے نام کی برکتوں سے سب ملے گا، تو کریم ہے آقا، کرم کے دروازے کھول دے، عطاؤں کے دروازے کھول دے، علت ذلت اور قلت سے بچا، علت ذلت اور قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، کبھی غیر کا محتاج نہ کر، اپنے در کا محتاج کر، اپنے در کی غلامی دے، ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، وہ ذلت کے دروازے اگر عرشوں سے ہماری خطاؤں سے کھل بھی چکے ہیں تو اپنی رحمت سے بند کر دے، اگر ہمارے ماتھے پہ شکاوت لعنت لکھی ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، صرف فرشتے دیکھ سکتے ہیں، آج اپنی نظر کرم سے اس کی جگہ رحمت لکھ دے، اس کی جگہ سعادت لکھ دے اور اس کی جگہ جنت لکھ دے، اے اللہ ہر آمین کہنے والے کے دل کی آسیں پوری کر دے، ہر آمین کہنے والے کے دل کی مرادیں پوری کر دے، ہر آمین کہنے والے کے دل کی تمنائیں پوری کر دے، جو دل میں درد لے کے آئے پورا کر دے، جو غم لے کر آئے پورا کر دے، جو مشکلیں ٹلوانا چاہتے ہیں دور کر دے، جو عزتوں کے تاج پہننا چاہتے ہیں عطا کر دے، ہماری ساری مشکلیں تجھے خبر ہے، پر ہم بیان کریں گے اپنا درد تیرے سامنے، اپنا غم تیرے سامنے، اپنی مشکل تیرے سامنے بیان کریں گے، ہماری مشکلیں دور فرما، ہمارے غم دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، اے اللہ وطن کے محافظوں کی محافظت فرما، سرحدوں کے محافظوں کی محافظت فرما، بادشاہوں کی حفاظت فرما، وزیروں مشیروں فقیروں امیروں کو غیب سے خیر عطا فرما اور برکت عطا فرما، امن دے دے ہمارے دلوں میں، سب کے لیے رحم دلی اور برداشت کا جذبہ دے دے، اور ہمارے دلوں میں سب کے لیے اے اللہ سلامتی کا جذبہ عطا فرما، سلامتی کا جذبہ عطا فرما، خیر متوجہ کر دے اور خیر کو قریب کر دے، عزت دولت برکت دے دے اور بخت رحمت کرم دے دے، ہر ناکامی سے بچا، ہر خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ جو پہلے مانگا عطا فرما، جو اب مانگا عطا فرما، کبھی محروم نہ فرما اور کسی غیر کے در کو نہ دکھا، اپنا در عطا فرما، اپنا در عطا فرما، اپنا در عطا فرما، آمین 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 آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ وأہل بیتہ وإطرتہ وأہل بیتہ وإطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔